بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھی نہیں پہنچ پائے ہیں ابھی کلاس میں، تو انشاءاللہ جلدی سے کلاس کو اوپن کریے. کیسے ہیں آپ سب؟ جی کیسے گزرا آپ کا کل کا دن؟ جی اہل قرآن سب کیسے ہیں؟ ایک دن کے گیپ میں کوئی پروڈکٹیو کام کرا، شعور کے ساتھ گزارا؟ الحمدللہ، پروردگار کا شکر ہے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. جی تو انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنی اٹینڈ. حاجرہ سے یعقوب، فرحین بصیر، سمیرہ جیوا، فیروزہ صلاح، دیا ناز، فاطمہ رملہ خطیب، سبین عابد، صالحہ بیگم. اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو پلیز لبیک مار کر دیجیے گا. جی تو آج میری فیوریٹ آیا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایسے ہی آپ لوگوں سے شیئر کروں، بغیر مطلب جو سورہ جن کی آیا ہے سٹارٹ کی، وہ مجھے بہت کلک کری کہ میں آپ کو اس میں اپنا ڈال کے، یعنی تفسیر کے بغیر جو شان نزول ہے یا مطلب اس کے بغیر میں آپ کو اپنی امپریشن جو میرے دل میں ہے میں وہ شیئر کروں نا. تو جیسے کہ اس آیا میں ہے کہ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جب انہوں نے سنا نا، جنہوں نے سنا، یہدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك ببینا احدا بربنا احدا. سوری پینسل سے لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا وہ ہو رہا. تو جو ہے یہدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا، تو اس کا ترجمہ ہی ہمارے سمجھ میں، ہمارے دماغ کے دریچے کھول رہا ہے نا، کہ کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی گئی. ایک گروہ نے غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے سنا ایک عجیب قرآن اور وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، بس ہم ایمان لائے ساتھ اس کے اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے نا. تو میں جب ان آیات کو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اتری نا، اور جنہوں نے جب سنی اور جوابی رویہ دیا، میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے نا اور جن کو طلب کی حاجت ہوتی ہے تو ان کے مل کے ہی رہتی ہے، ورنہ تو ہم خوب جانتے ہیں کہ جنوں کی جو لمبی زندگی کیوں نہ ہونا، لیکن ان کا جو دماغ کا لیول ہے نا، ان کی شعور کا جو لیول ہے وہ 10 سال کے بچے جتنے تک ہوتا ہے. تو جب طائف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے بہت ڈس ہارٹڈ ہو کے نا، جب ان کی دعوت پہ کسی نے لبیک نہیں کہا، تو جب قرآن پڑھ رہے تھے رستے میں تو جنہوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا ان کو سمجھ آ گئی. تو یہ جز ہم پورا ہونے کو آ رہا ہے نا، ہمارا 29 جز پورا ہونے والا ہے. تو کیا ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ ہمیں مخاطب ہو کر کیا کرنے کی دعوت دے رہا ہے؟ کیا ہم اپنے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ان ملکوں میں رہ کر اپنے آپ کو دلاسا تو نہیں دے رہے، یا کسی بھی اپنے ملک میں بھی رہ کر، جیسے اسلامی ملک میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ معاف کرے، قوانین اور اللہ کے احکام کو زیادہ، اپنے رسم و رواج کو زیادہ ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں، استغفر اللہ. تو کیا ان ملکوں میں رہ کر اب میں کیا کر رہی ہوں، یعنی اپنا جائزہ لینا ہے نا کہ میں کیا کر رہی ہوں. کیا میرا لباس تو کانسنٹریٹ نہیں کر رہا؟ کیا میرا رہن سہن تو مطلب ایسا نہیں ہے؟ کیا یعنی مطلب ہم یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے، ان کے طور طریقے لینے ہیں نا. تو یہ جو ہے یہ چیز پھر یعنی کوئی ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہے. یعنی جب جنہوں نے سنا کہ ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، تو یہاں پہ جائزے لینے کی ضرورت ہے نا کہ ہمارے طور طریقے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اللہ کے احکام کے ساتھ. تو یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے نا. تو اللہ کو تھامنا ہی ہمارے منزل حیات ہے. الحمدللہ قرآن پڑھ کر جو دماغ کے بند دریچے کھلتے ہیں نا، تو دنیا کے بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے بھی پڑھ کر نا نہیں کھلتے. الحمدللہ میرا تو الحمدللہ میری کلاس فیلوز اور میں یہی یقین رکھتی ہوں کہ الحمدللہ قرآن ایک ایسا ایک معجزہ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بات کر رہا ہے اللہ ہم سے. تو اتنا بندے کو ہر چیز اس کا آنسر آ رہا ہوتا ہے، زندگی میں جو چیز چل رہی تھی اس کا آنسر آ رہا ہوتا ہے. تو جو ہے کیا ہم اپنے زندگی کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، یا الحمدللہ ہم اللہ کے احکام کو تھامے ہوئے ہیں؟ یہ مطلب بس یہ چیز مجھے ہر بار یہ کلک کرتی ہے کہ سمیا نہ ہوتا نا کہ اور پھر جب جو انسٹیٹیوٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے بھی لوگ پڑھ کے نا، تو جو ہے ان کے بند دریچے نہیں کھلتے نا، تو جب جنہوں نے کہا کہ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب تو ہے کیونکہ اس جیسا کلام تو کوئی نہیں ہے نا. تو ابھی جو ہے الحمدللہ میرے خیال سے میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگ کو سمجھا پا سک رہی ہوں. تو جی جی بالکل. تو انشاءاللہ یہ تھی آج میری فیوریٹ آیا، اور اب ہم چلتے ہیں تجوید کی طرف. الحمدللہ ہمارے کلاس فیلوز آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، لبیک مار کرتے جائیے گا. تو ابھی سسٹر ہنا جو ہے موجود ہے. ہاں جی انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنی تجوید کی طرف. تو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, ہم لوگوں نے اسپیشل ورڈز کرنا شروع کیے تھے کچھ تھوڑے بہت, تو اچھا ان شاء اللہ انہیں کو کنٹینیو کرتے ہیں, بیچ میں سے کچھ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض اوقات آپ لوگوں نے کچھ حروف دیکھے ہیں, جیسے اکثر صاد ہوتا ہے اس کے اوپر یا نیچے جو ہے وہ سین لکھا ہوا موجود ہوتا ہے, اور ہمیں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ایک میجر کانسیپٹ جو ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ صاد بھی پڑھ سین بھی پڑھ سکتے ہیں نا, مطلب ایک میجر جو کانسیپٹ. تو آپ میں سے مختلف لوگ ہوں یا آپ نے جو بیسک ٹیچر سے پڑھا ہوگا آپ کی مختلف اس میں آ رہا ہوں گی, لیکن اس کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, حفظ ناسم ان طریقہ شاطبیہ میں, یعنی اگر آپ اپنا مصحف دیکھیں تو کمپلیٹ قرآن کے اندر 4 پلیسز ایسی ہیں جن میں ہم یہ سواد سین اور سین سواد اس کی چینجز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 4 پلیسز کے اوپر حفظ ناسم ان طریقہ شاطبیہ میں ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی جو پلیس ہے وہ آتی ہے سورۃ البقرہ میں 245, آیہ نمبر 245, واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون. یہاں پر آپ کے پاس سین موجود ہوگا, ورڈ صاد کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ کے پاس سین موجود ہوگا. یہاں پر اس ورڈ کو صرف سین سے پڑھ, کسی اور طریقے سے نہیں. ٹھیک ہے, آپ اسے کس طرح پڑھیں گے, وَيَبْسُ سو نہیں, موٹا نہیں, وَيَبْسُ تو صرف آ جائے گا. سورۃ الاعراف 69 میں سیکنڈ پلیس آتی ہے, وزادکم فی الخلق بسطہ, اور اس آیت میں بھی آپ صرف سین پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ پلیس کہاں آ رہی ہے, سورۃ الاعراف آئی نمبر 69, اس میں بھی آپ صرف سین پڑھ سکتے ہیں. وزادکم فی الخلق بسطہ, بسطہ. تھرڈ پلیس آتی ہے سورۃ الطور میں 7, اس پلیس کو آتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس دونوں چوائسز آ جاتی ہیں, صوت سے پڑھیں یا سین سے پڑھیں. ام ہم المسیقرون, صوت, اور ام ہم المسیقرون, سین. اور فورتھ پلیس, لاسٹ پلیس جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے سورۃ الغاشیہ آیہ 22, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ, اور اس ورڈ کو آپ صرف صوت سے پڑھ سکتے ہیں. اب آپ میں سے ہو سکے اسے رکھیں گے, کہیں سین پڑھے ہیں, کہیں صرف صوت پڑھے ہیں, کہیں سین صوت دونوں پڑھے ہیں. لاسٹ پلیس ہے الغوشیہ 22. کیسے یاد رکھا جائے, ٹھیک ہے, تین طرح کی ویریشنز ہیں, اونلی سین, اونلی صوت, سین اور سواد. تو اب ان پلیسز کو کیسے یاد رکھا جائے, تو میں نے جیسے ان کو اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے یا جیسے میں نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو دو پلیسز مل رہی ہیں فرسٹ جز میں, فرسٹ جو 10 اجزاء ہیں ان میں مل رہی ہیں. مڈل کے جو 10 اجزاء ہیں ان میں آپ کو کوئی بھی نہیں مل رہی, اور پھر لاسٹ جو ہے وہ مل رہی ہے یعنی 27 اور 30, یعنی لاسٹ کے جو 10 اجزاء ہیں, لاسٹ 2 پلیسز ان میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ایسے یاد رکھیں کہ سین سیکوینس میں پہلے آتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر میں, سین شین سواد, سین پہلے آتے ہیں. تو جو فرسٹ ٹو پلیسز ہیں یعنی جو فرسٹ 10 اجزاء میں سین اور سواد کی چوائس میں آ رہی ہیں وہ ہم الفابیٹیکل آرڈر میں جو پہلے لیٹر آ رہا ہے اس کے حساب سے پڑھیں. یقبض ویبسط اور بسط یعنی البقرہ میں آ رہا ہے اور پھر الاعراف میں آ رہا ہے. تو اس میں آپ دو پلیسز, ٹھیک ہے, سین کے لیے کیا ہے دو پلیسز ہیں, باقی دونوں کے لیے ایک ایک پلیس ہے. جی ٹھیک ہے, تو سین جو ہے بالکل پورے قرآن پاک میں صرف فور پلیسز ہیں. تو فرسٹ ٹو پلیسز فرسٹ 10 اجزاء میں آ رہی ہیں, سین سیکوینس میں پہلے ہے, پہلے 10 اجزاء سیکوینس میں پہلے ہیں. تو فرسٹ 10 اجزاء میں جو دو پلیسز ہیں ان میں ہم سیکوینس میں پہلے آنے والے حرف سین کے ساتھ پڑھیں گے. جو میڈل والی پلیس ہے یعنی 27th جز میں جو آ رہی ہے وہ ایک پلیس 27th جز والی, اس میں آپ کے پاس سین اور سواد کی چوائس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو 30th جز میں پلیس آ رہی ہے وہ چونکہ سیکوینس میں بھی لاسٹ ہے اور سواد الفابیٹیکل آرڈر میں بھی لاسٹ آ رہا ہے, تو پھر آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یعنی الواشیا کی جو پلیس ہے وہ آپ سواد کے ساتھ پڑھیں گے. تو میں نے اس طرح سے اس کو یاد رکھا ہوا ہے کہ دو پلیسز فور سین فرسٹ 10 اجزاء میں ہیں, تھرڈ پلیس سورۃ الطور 27 جز میں ہے, اس کو آپ سین سواد دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں, اور لاسٹ پلیس 30th جز میں ہے جسے آپ صرف سواد سے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ورڈ آتا ہے اسپیشل سورہ ہود میں آیا نمبر 41, سورہ ہود آیا نمبر 41. اگر آپ یہ آیت نکالی مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہم اس ورڈ کو کس طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَقَالَ رُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ پھر مج روحا و مر ساہا, یہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مج ریحا, یہ اصلاً مج روحا ہے, ٹھیک ہے, یعنی رو الف کے ساتھ ہے. عربک لینگویج میں الف کو پڑھنے کے تین طریقے پوری عربک لینگویج میں, جو ہم پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ایکسنٹس کی بات کی تھی نا, اسٹائلس, جیسے آفٹن آفن, یعنی آپ جس طرح سے انگلش میں ڈفرینٹ طرح سے بولتے ہیں, ایون اسپیلنگ کے بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں, پروننسیشن کے بھی ڈفرینسز آ جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے پوری اگر عربک لینگویج کو لیا جائے تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض علاقوں کے لوگ الف کو کسی طرح سے بولتے تھے, بعض کے کسی طرح, ہر الف کو نہیں مگر سرٹن ورڈز میں الف کو ڈفرینٹلی پڑھتے تھے. آپ یہ ایک ورڈ کی مثال لے سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ الف کچھ پلیسز پر, اسپیسیفک پلیسز پر الف کو پڑھا جاتا ہے. ایک طریقہ اسے ہم کہتے ہیں فتح. فتح کا مطلب ہوتا ہے, فتح کا ورڈ بھی کھولنے سے ہے, ٹھیک ہے, یعنی بالکل 100% الف, جیسے ہم حفظ میں پڑھتے ہیں. حفظ میں کہیں پر بھی الف کو کسی دوسرے طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ایکسپٹ دس پلیس. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فتح کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ سائٹ میں بھی جتنے وہ علیہ ہے یا فی ہا ہے, بسم اللہ ہی ہے, مر سا ہا ہے, یعنی ان تمام پلیسز کے اوپر آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ وَقَالَ رُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا. الف کیا ہے؟ اسٹریٹ ہے. جیسے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, تو بعض قرآت میں سجا نہیں ہوتا, سجے کر کے پڑھتے ہیں. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ حفظ میں کیا ہے؟ فتح, 100% الف, بالکل اسٹریٹ, ٹھیک ہے, جو طریقہ ہم پڑھتے ہیں اس میں. سیکنڈ طریقہ ہے الف کو پڑھنے کا جسے ہم کہتے ہیں تقلیل. تقلیل کا مطلب ہوتا ہے تاقوف ٹو ڈاٹس والا لام یا لام. تقلیل کا مطلب ہوتا ہے الف کے اندر, یعنی اب 100% الف کے اندر 25% یا ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل اسمال پورشن آپ کے ساتھ ایڈ کر دیں یا کا, ہلکا سا ٹہرا کر دیں. جیسے فار ایگزامپل الکافرین جیسے ورڈ ہے, یا اس میں جیسے الکافرین ہے تو اس کو اگر آپ پڑھیں, یا آئی مین اور بھی ڈفرینٹ ورڈز ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو اگر آپ پڑھیں تو الکافرین ہلکا سا ٹہرا کر کے. حفظ میں اس طرح کا کوئی ورڈ نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو حفظ کی ایگزامپل نہیں دے سکتی نا. حفظ میں کہیں پر بھی تقلیل نہیں, لیکن الکافرین جیسے ورڈ ہے تو اس میں آپ کے پاس تینوں ویریشنز آتی ہیں. حفظ میں الکافرین پڑھا جاتا ہے, کچھ قرات اس کو الکافرین پڑھتے ہیں, اور کچھ بالکل دوسری طرح سے ان تقلیل کے علاوہ جو تھرڈ وے ہے اس سے بھی پڑھتے. تو تقلیل 25% آپ الف ایڈ کرتے ہیں, ہلکا سا سوری 75% الف رہتا ہے اور 25% آپ اس میں ہلکا سا یا کا ٹچ ایڈ کرتے ہیں, الکافرین اس طرح سے. ٹھیک ہے, اور جو تھرڈ وے ہے وہ ہے امالہ. تقلیل کو امالہ بھی کہا جاتا ہے, مگر اگر آپ اس کو امالہ کہیں گے تو پھر آپ اسے امالہ صغرا کہیں گے. امالہ کیا کہیں گے؟ امالہ صغرا. ٹھیک ہے, اور جو پھر یعنی جو تھرڈ وے ہے اسے کہتے ہیں امالہ کبرا. یعنی فتح تقلیل امالہ, یا فتح امالہ صغرا امالہ کبرا, تینوں طرح سے, دونوں طرح سے آپ ان کو نیم کر سکتے ہیں. یعنی فتح ون وے, تقلیل سیکنڈ وے, اینڈ امالہ تھرڈ وے, یا فتح فرسٹ وے, امالہ صغرا سیکنڈ وے, اینڈ امالہ کبرا تھرڈ وے. تو یہاں پر ہم حفظ میں جو اس پوائنٹ کے اوپر ہم استعمال کرے ہیں طریقہ, اسے کہتے ہیں امالہ کبرا. اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ الف آپ کیسے 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 پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, امالہ کبرا کر کے پڑھے ہیں. امالہ کبرا کیا ہوتا ہے؟ امالہ کبرا کا مطلب ہے الف کے اندر, اوریجنلی ورڈ الف سے ہوتا ہے, الف کے اندر آپ اس کو 75% یا دے دیں اور صرف 25% الف رہے. الف کو اس طرح سے آپ یا کے ساتھ مکس کریں گے کہ وہ زیادہ یا لگے گا اور تھوڑا سا اس کے اندر الف رہے گا. تو یہاں پہ ہم یہی کر رہے ہیں. مجرے ہا نہیں, بہت زیادہ یا آ گیا, 75% اس میں یا ہے, صرف 25% اس میں الف رہ گیا. مجرے ہا و موسا ہا, سمجھ آئے؟ مجھے بتائیے جہاں کوئی مسئلہ ہو, میں پھر سے ایکسپلین کروں. ٹھیک ہے, تو حفظ ناسمن طریقہ شاطبیہ میں الف کو پڑھنے کا ایک جنرل طریقہ ہمیں ملتا ہے, وہ ہے فتح. ٹھیک ہے, 100% الف. اور سورہ ہود 41 میں ہم اس کو الف کو پڑھتے ہیں تقلیل کے ساتھ, سوری ناٹ تقلیل, امالہ کے ساتھ, امالہ کبرا کے ساتھ, جس کے اندر 75% یا ہوتا ہے اور 25% الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ اسپیشل ورڈ جو ہے وہ آتا ہے سورۃ الروم 54 میں. سورۃ الروم 54 میں اگر آپ اس آیہ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ورڈ ضعفین, ضعفن, یعنی ورڈ ضعف دو فارمز میں مل رہے ہیں, کثرت کے ساتھ بھی اور فتح تان کے ساتھ بھی, آیا میں 3 times اپیئر ہوا. حفظ ناسمن طریقہ شاطبیہ میں اس آیت کے اندر اس ورڈ کو ضعف یعنی بود فتحہ کے ساتھ تینوں پلیسز پر پڑھا جا سکتا ہے, یعنی بود فتحہ سے پڑھیں فرسٹ کو بھی, سیکنڈ کو بھی, تھرڈ کو بھی, یا بود مدموم کر کے پڑھا جائے, ٹھیک ہے, بود دمہ کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن اگر آپ ایک پلیس کو فتحہ کر رہے ہیں تو آپ کو تینوں پلیسز مفتوح پڑھنی پڑیں گی, اگر آپ ایک کو بمہ کریں تو آپ کو تینوں پلیسز مدموم کرنی پڑیں گی. آپ جو اپنا قرآن پاک ریڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, آپ اس کی مارجن لائن میں یہ لکھ لیں کہ بود could be read with فتحہ اور بمہ, ٹھیک ہے, تو آپ کی یاد دہانے کے لیے رہے گا. جیسے آپ نے روا میں وجہان پڑھے تھے نا, بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی وجہان ہے. کسی ایک طریقے سے پڑھیں گے تو بھی درست ہوگا, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اور آپ اسے مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طب اسے مفتوح اور مضموم بود کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ اگر ایک بود مفتوح ہے یعنی فتحہ سے پڑھے ہیں تو باقی دونوں بھی فتحہ سے پڑھیں گے, ایک بمہ سے ہے تو باقی دونوں بھی بمہ سے پڑھے جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ ورڈ ہے, اینڈ دس ورڈ از ریلی امپورٹنٹ, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو آپ نے باکس والے ورڈ پڑھا نا, مصحف میں لکھا ہوا ہوگا, اگر فتحہ سے لکھا ہوا ہے تو فتحہ سے پڑھیں, بمہ سے لکھا ہوا ہے تو بمہ سے پڑھیں. آپ کو تجوید پرسپیکٹو سے یہ بات پتا ہے یا نہیں ہے کہ اس کو آپ دو سے پڑھ سکتے ہیں, آپ ایرر نہیں کریں گے ریڈنگ میں, ٹھیک ہے, یعنی غلطی کے چانسز نہیں ہے. ایون جو لوگ تجوید نہیں جانتے وہ بھی جس طرح سے لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. لیکن ورڈ جو آپ نے پیچھے دیکھا امالہ کبرا والا, اس کے لیے بھی آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. ورڈ اس میں را کے نیچے نا وہ لگا ہوا ہے ڈائمنڈ سی شیپ سے بنی ہے, آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے. اور اگر مارجن لائن میں لکھا ہوا بھی ہوگا امالہ کبرا تو آپ کو نہیں پتا امالہ کبرا کیسے کرتے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو سین اور سواد کے ورڈز پڑھیں اس کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پر سین پڑھنا ہے کہاں پر سواد پڑھنا ہے تو مے بی آپ مسٹیک کر دیں. اور بالکل اسی طرح سے یہ جو ورڈ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا تو آپ مسٹیک کر سکتے ہیں. صحیح, یہ جو ورڈ ہے یہ آتا ہے سورہ فصلت میں 44 آیا کے اندر. آپ نکالیے مصحف, اور میں ذرا تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس ورڈ کو آلریڈی کیسے پڑھتے ہیں. سورہ فصلت آیا نمبر 44. اب یہ کیسے لکھا ہوا ہے, یہ ورڈ ہے آ اور پھر ایک الف سا بنا ہوا ہے, پہلے حمزہ فتحہ ہے, حمزہ فتحہ کے بعد ایک الف ہے, اس الف کے اوپر سرکل ہے, اور پھر عین ساکنہ ہے, یعنی اگر میں اس کو الف کو فتحہ کے ساتھ پڑھوں تو یہ بنے گا آ آ جمیوں وعربی, یعنی حفظ میں یہ طریقہ درست نہیں ہے پڑھنے کا, لیکن عربک میں ہے یہ صحیح ہے جو میں نے پڑھا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس کو قرآن پاک کی ریڈنگ میں کس طرح سے پڑھتے آئے. کوئی بتائے گا؟ کسی کو آئیڈیا ہے کچھ؟ یعنی دونوں حمزہ مفتوحہ؟ لیکن دوسری حمزہ کے بڑھ تو فتحہ نہیں ہے. تو ہم دوسری حمزہ کو فتحہ سے نہیں پڑھ سکتے. اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. اب آپ نے کبھی ٹرم سنی ہے تسہیل کی؟ تسہیل کی ٹرم سنی ہے؟ اچھا نہیں سنی. تسہیل کا مطلب ہوتا ہے سہل سے. یہ ورڈ ہے سہل سے. سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی کرنا. ٹھیک ہے. تو حمزہ کو ایکچولی حمزہ ایک کافی ڈیفیکلٹ لیٹر ہے عربک میں اور ڈفرنٹ ایکسنٹس میں. بعض علاقوں کے لوگوں کو تو حمزہ کو بولنا بہت ہی مشکل لگتا تھا, خاص طور پر اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں. آپ نے پیچھے مد البدل کے اندر پڑھا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں, دو حمزہ اکٹھے آتے ہیں, پہلا حمزہ حرکت کے ساتھ ہو دوسرا ساکن ہو. تو کسی بھی عربک ایکسنٹ کے اندر وہ اس سٹائل کو نہیں پڑھتے, ان کو مشکل لگتا ہے کہنا. اٹس ہارڈ آن دیئر ٹنگ یا او کہنا ان کو مشکل لگتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, سیکنڈ والے حمزہ کو مت بناتے. ٹھیک ہے, حمزہ فتحہ پڑھتے اور سیکنڈ حمزہ کو مت بناتے. آ مینو آدم ای تھونی او تھومن. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو حمزہ جو ڈبل حمزہ کو کمبینیشن ہے اٹس کوائٹ ہارڈ فار دا عربز. تو اس لیے ہمیں کہیں جہاں کہیں ڈبل حمزہ آتے ہیں نا تو جو ڈفرنٹ ایکسنٹس ہیں وہ آپ کو بہت ویریشن اس میں مل جاتی ہے. یہاں پر بھی ایکچولی یہی یہ آ آ ہے, یعنی ڈبل حمزہ اکٹھا آ رہا ہے مگر اس میں آپ کو بہت ویریشن مل جاتی ہے. یعنی اب حفظ اس جگہ کے اوپر سیکنڈ حمزہ کو کلیئر نہیں پڑھتے. پہلا حمزہ تو وہ پڑھ لیتے ہیں آ, لیکن دوسرا حمزہ وہ تسہیل کرتے ہیں. اب تسہیل کیا ہوتا ہے, ہم جو کلیئر حمزہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں حمزہ محقق, کلیئر حمزہ, تحقیق سے ورڈ ہے بالکل کلیئر, کلیئرٹی ہے اس میں نا. آ مخرج اور صفات. جو حمزہ تسہیل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حمزہ کو ان بٹوین حمزہ اور الف پڑھے, یا حمزہ کو ان بٹوین حمزہ اور واو پڑھے, یا حمزہ کو ان بٹوین حمزہ یا پڑھے. ٹھیک ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ حمزہ فتحہ کو تسہیل کر رہے ہیں تو وہ حمزہ اور الف کے درمیان ہوگا. اگر آپ حمزہ بما کی تسہیل کریں تو وہ حمزہ اور واؤ کے درمیان ہوگا. اگر آپ حمزہ کسرہ کی تسہیل کر رہے ہیں تو آپ وہ حمزہ اور یا کے درمیان میں ہوگا. حفظ میں اگر کہیں تسہیل ہے بھی ایک اس جگہ کے اوپر ہے اور کچھ اور ورڈز ہیں جن میں وجہان یعنی سیکنڈ وے تسہیل کا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں تسہیل آ بھی رہی ہے تو وہ صرف حمزہ فتحہ کی تسہیل ہے, حمزہ فتحہ تسہیل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے اتنا بھی یاد رکھ لینا کافی ہے کہ تسہیل میں ہم حمزہ کو ان بٹوین حمزہ اور الف پڑھتے ہیں. نہیں, نہ تو وہ کلیئر الف ہوتا ہے نہ وہ کلیئر حمزہ ہوتا ہے. اب وہ کیسے پڑھتے ہیں, اب آپ سنیے اس کو. اس کو ہم محقق کو کیسے پڑھیں گے, آ آ بڑی کلیئر حمزہ. سیکنڈ کیسے پڑھیں گے, آ آ آ ایسے کر کے. جیسے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ ہم تجوید کی جب پریکٹس کی کلاس لیتے ہیں تو ہم نے دیکھا نا کہ میں کہتی ہوں حمزہ کو کلیئر کریں. یعنی اگر آپ پڑھے ہیں السماء تو یہ آپ نے تسہیل کر دیا. السماء یہ محقق حمزہ ہے. السماء یہ تسہیل ہو گیا, یہ اب حمزہ ان بٹوین حمزہ یا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب ہم یہ کام کریں گے. اب جب میں تسہیل پڑھاتی ہوں تو میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے اسٹوڈینٹس نا, چونکہ میں پریکٹس بھی کراتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس ورڈ کو ادا کرنا ہے, تو وہ ان کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے, یعنی وہ ادا نہیں کر پاتے اس کو نا. تو میں نے اس کے اوپر کافی تھوڑا ذہن لگایا اور غور و فکر کیا کہ اس کی آواز کس ساؤنڈ سے ملتی ہے نا, تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں. تو جو چیز بہت فائدہ دیتی ہے اسٹوڈینٹس کو وہ یہ کہ میں ان کو جب یہ کہتی ہوں کہ مجھے خود پرسنلی, ہو سکتا ہے میری اوپینین صحیح نہ ہو, لیکن جب میں ان کو یہ ٹرک دیتی ہوں تو وہ اس ساؤنڈ کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے نا. مجھے یہ لگتا ہے کہ حمزہ آپ آلموسٹ ہاں بولتے ہیں وداؤٹ ایئر, ٹھیک ہے, یعنی ہاں کو ہم بولیں گے ہاں, لیکن ہاں کے اندر یہ جو ایئر نکالتے ہیں نا یہ نہیں نکالنی آپ نے, آ آ ہوا کو روک کے ایک مجھول سا آپ کو ایک سٹائل مل رہا ہوتا ہے, ہاں آ اس کو ہم کہتے ہیں تسہیل, ٹھیک ہے, تسہیل آف حمزہ فتحہ. تو اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے, آ جمی آ. اب آپ دیکھیں آ کلیئر حمزہ ان سیکنڈ جو ہے وہ کیسا ہے, آ پھر آئیں آ جمی, ٹھیک ہے. اور اس ورڈ کو سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اس کو کسی دوسرے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. حفص ناصم ان طریقہ شاطبیہ میں آپ اس کو صرف اور صرف سکن حمزہ کو تسہیل سے ہی پڑھیں گے, آپ اس کو کسی دوسرے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. تو اس کو سب کو سیکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی بتائیے کچھ سمجھ آئے یہ بات. آپ اگر چاہیں نا تو آپ مجھے یہ ورڈ ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں آپ کی نا تصحیح کر دوں گی کہ آپ نے صحیح بولا ہے یا ابھی مزید اس کو پریکٹس کی ضرورت ہے. صحیح, اچھا یہ ہمارے پاس تھے فور ورڈس. یہ بہت اسپیشل تھے, اس کے علاوہ کچھ ورڈز ہم نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں, جیسے را کے لیے آپ نے کچھ ورڈز پڑھے تھے, کسی کو یاد ہے را کے لیے اگر میں کہوں کہ بتائیے اسپیشل ورڈز, یعنی اسپیشل ورڈز سے مراد وہ الفاظ جن میں را اپنے حکم کے اگینسٹ بھی جاتا ہے, یعنی را تفخیم اور ترقیق دونوں چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے. تو آپ مجھے آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے ورڈز ہیں؟ یہ ہم نے پڑھے تھے, ہم نے 8 کیسز آف تفخیم پڑھے تھے, دین ہم نے 4 کیسز آف ترقیق پڑھے تھے, پھر ہم نے پڑھا تھا کچھ کیسز میں وجہان ہے, یہ جو وجہان والے ورڈز ہیں یہ بھی اسپیشل ہے. بالکل نو نو ناٹ مرسودا, مرسودا تفخیم کے کیس میں آتا ہے. مصر جو ورڈ مصر کے اوپر جب وقف کرتے ہیں تو آپ اسے را ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں اور را لائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے پہلے اس کو مصر پر سیکھ کیا تھا, ٹھیک ہے. میر وہ سودا اونلی ون وے یو نیڈ ٹو ڈو تفخیم, اور وہ حکم ہے کہ را کے بعد ہیوی لیٹر آئے گا تو آپ نے تفخیم کرنی ہے چاہے پیچھے کوئی بھی حرکت کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ ایک جنرل رول کے اکارڈنگ ہم پڑھے ہیں, یہ ہوتا ہے یہ رول کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. مصر یا تفخیم کریں یا ترقی کریں, وہ کہتے ہیں نہیں دونوں کر لے, دونوں کر سکتے ہیں اس کے اوپر نا, جو آپ کے پاس سین آ رہی ہے اس میں آپ دونوں کر سکتے ہیں. ایک ورڈ تھا مصر اور کسی کو یاد ہے کوئی؟ نو, یہ تھا عین القطر, ہاں فرقن. مصر اور عین القطر یہ دو ورڈ سٹاپ میں را تفخیم اور ترقیق کے ساتھ ہیں, اور ورڈ فرقن اور فرقن ان کنٹینیویشن تفخیم اور ترقیق کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ہم نے نون ساکن کے ہم نے کچھ رولز پڑھے تھے, ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر یرملون آتا ہے تو آپ ادغام کرتے ہیں نا, اور یہ دو ورڈز میں ہوتا ہے, یعنی اگر پہلا ورڈ نون ساکن یا تنوین پہ ختم ہو رہا ہے اور سیکنڈ ورڈ آپ کا یرملون سے شروع ہو رہا ہے تو آپ ادغام کیجئے. کہاں پر وہ کون سی پلیسز ہیں جہاں پر نون ساکن کے بعد ون آف دا یرملون موجود ہے سیکنڈ ورڈ میں مگر آپ ادغام نہیں کرتے؟ جی بالکل, یہ ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا, بیچ میں سخت کر کے پڑھتے وقیل من روک اور نہیں نہیں بل رونا از لام, بل جو ہے وہ لام ہے, ناٹ را, سوری ناٹ نون, نون کریں نا, اس کو بھی ہم نے سخت میں دیکھا تھا لاسٹ ٹائم. سورہ یاسین آئے نمبر 1 اینڈ 2, سورۃ القلم آئے نمبر 1. بالکل میں یہ ورڈ بھی ایکسپیکٹ کری تھی. فور ورڈس ہیں نا, دنیا, بنیان, پنوان, سنوان, ٹھیک ہے. یہ ایکچولی ان کو ہم اسپیشل ورڈز نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ یعنی ہیں ایسے, ٹھیک ہے, یہ ورڈ ہی ایسے ہیں کہ اگر ایک لفظ کے اندر نون ساکن کے بعد یرملون آئے تو ادغام ہوتا ہی نہیں ہے, حکم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر یہ جو ہے یہ اسپیشل ورڈ میں نہیں جاتا, یہ حکم ہے نا کہ بیچ میں ورڈ کے بیچ میں ہوگا تو نہیں ہوگا ادغام. جیسے یہاں پہ اظہار مطلق ہے آلریڈی, لیکن دو لفظوں میں ہو تو ادغام ہوتا ہے. مگر آپ جب یاسین آیا 1 اور 2 کو ملاتے ہیں تو بھی آپ ادغام نہیں کرتے. اب یوں نہیں پڑھتے یاسین, تو یہ اسپیشل ہو گیا, ٹھیک ہے. اصولاً تو پڑھنا چاہیے ایسے, لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم. اور قلم میں بھی آپ نون والقلم ایسے نہیں پڑھتے. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ نون والقلم وما يسطرون, اس میں بھی اظہار ہو جاتا. تو یہ دو ورڈز نون ساکن کے اسپیشل ورڈز تھے. صحیح. ابھی کچھ اور ہیں انشاءاللہ, اگر ابھی ہمیں مزید کلاسز ملی تو ہم ان کو بھی نا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. یہ جو چیز ہے, یہ جو الفاظ ہیں, یہ گولڈن ورڈز اینڈ گولڈن نالج, ان کو بھولنا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اس کو آپ اپنے مصحف میں سائڈ ویز میں لکھ لیجئے. آپ کو یہ ہر جگہ ملیں گے بھی نہیں, اور بہت بیسک تجوید میں یہ پڑھائے بھی نہیں جاتے. اس لیے عموماً جو ہمارے لوگ بیسک تجوید سیکھتے ہیں وہ ان الفاظ کو سیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں نا. تو ضرور ان کو اپنے مارجن لائنز میں لکھیے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہیں تک رکھ, نیکسٹ ویک ملیں گے. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر سسٹر ہنا, اللہ آپ کو آپ کے وقت میں اور آپ کی زندگی میں برکت دے. آپ ہمیں ٹائم اور اتنے مفید علم کے سکھانے کے لیے آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں, جزاکم اللہ خیر ونس اگین. تو یہ تھے 4 اسپیشل ورڈس. تو انشاءاللہ میرے خیال سے ہمیں بار بار تجوید کو سن کے اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی. اللہ کرے کہ ہم تجوید کو سمجھنے کے لیے یہ علم ہمارے لیے اللہ آسان بنا دے, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے. تو انشاءاللہ ابھی ہمارا ہے خلاصہ قرآن. تو ابھی ہمارا جز 29 کا 4th روب ہے, القیامہ اور الدہر اور المرسلات. تو انشاءاللہ چلتے ہیں خلاصہ قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن میں سے 29 پارے کا آخری رب دیکھیں گے, سورۃ قیامہ کے آغاز سے. سورۃ کا نام بھی قیامت ہے اور قیامت ہی کی جھلکیاں ہیں. پہلا ہی لفظ لا اقسم بیوم القیامہ قیامت کے بارے میں ہے. یہ سورت حقیقت میں ایک انسان کو قیامت کی یاد دلاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی تھی, آپ یکایک اس کو لینے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے اس کے اوپر گائیڈ کر دیا کہ اس کی فکر نہ کریں, ہم خود ہی آپ کو پڑھائیں گے اور سکھائیں گے. اور اس سورت میں خاص طور پر موت کے وقت کی بے بسی کا تذکرہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم نے قیامت کو ایک حقیقت سمجھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں سے مراد کے پیچھے کوئی بات چل رہی تھی, انکار, مذاق, جھٹلانا, غلط نہیں ہوگی, جیو موج کرو, مستی کرو, ایٹ ڈرنک, بی میری, کوئی قیامت نہیں. لگا تھا لا اقسم بیوم القیامہ, تمہارا یہ خیال غلط ہے, قیامت آ کے رہے گی. اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. نفس لوامہ کا تذکرہ, نفس کی تین قسمیں, ایک کا تذکرہ پیچھے پڑ چکے سورۃ یوسف میں, نفس امارہ, وہ نفس جو برائیوں پہ مائل کرے. دوسرا ہے نفس لوامہ, جو برا کام کرنے کے بعد انسان کو ٹوکتا ہے, اصلاح کرتا ہے, ملامت کرتا ہے, اسی کو نفس لوامہ یا ضمیر کہتے ہیں. تیسرا وہ نفس ہے جو صحیح راہ پر چلنے کے بعد پیدا ہوتا ہے, سکون اور اطمینان ایک انسان کے اندر آ جاتا ہے, اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اس کا تذکرہ سورہ فجر کی آخری آیتوں میں. اب یہ ساری قسمیں کھا کر کہا کیا جا رہا ہے؟ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک کو ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا دن؟ کہہ دو کیا ہوگا وہ دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے, اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں, وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی, اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ بہت بڑا سچ. اب دیکھیں کہ یہاں تک ایک انسان کو اس کی اصل دکھا دی, کتنے کمزور ہو, کتنی اکڑتے ہو, لیکن اللہ تمہاری ایک ایک پور کو دوبارہ بنا دے گا. جسم پہ لگی ہوئی یہ لائنیں, تمہارے بار کوڈز, جس کو آج تک تم سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کہاں سے بنے, یہ کیسے ہوئے. ہر انسان کا دوسرے سے فرق ہے. کوئی ذات ہے نا جو یہ سب بنا رہی ہے, اس سے بھاگتے ہو, اس سے دور جاتے ہو. تمہارا خیال ہے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں, تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایک تو دنیا کا خاتمہ, ایک تمہارا اپنا خاتمہ ہے. تم جب اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آنکھیں کھول دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا. اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. بس جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. کیا ہوگا اس دن؟ وجوہ یومئذ نادرا. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربھا ناظرا. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرا. اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. اور وہ دن کون سا ہے؟ الی ربک یومئذ المساق. اور وہ دن تیرے رب کی طرف روانگی کا ہوگا. کتنی بے بسی ایک انسان کی, دنیا میں آتا بھی بے بس ہو کے اور جاتا بھی بے بس ہے. اچک جائیں گی خوف, ملک الموت کو دیکھ کر ایک انسان تھک سے رہ جائے گا. کبھی اچانک حادثہ ہونا تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں. ایک اور جگہ ہم پیچھے پڑ چکے, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, کہ جس دن آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہیں گے. سورت ابراہیم آیت 42 میں پڑھا. اتنے زیادہ مرحلے آنے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھ لو کہ سب سے مشکل چیز کیا ہے, کہ بما قدم وآخر. سوچو کیا آگے بھیجا, کیا پیچھے چھوڑا, کیا کرتے تھے, کیا پرائرٹیز تھی, کیا لیسٹ تھی اور کیا لاسٹ تھی, کس کے پیچھے بھاگے, کس کو دوسری طرف کیا. سوچو تم اس دنیا میں کہاں تک اپنے آپ سے بھاگو گے, اپنے انجام سے بھاگو گے. اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی موت یاد دلا دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنا کچھ جو ہو رہا ہے. تو فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب تولى ثم ذهب الى اهله يتمتع. مگر اس نے سچ نہ مانا, نہ نماز پڑھی, بلکہ چھٹلایا اور پلٹ گیا. پھر اکڑ تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. یعنی انسان تیرے سوا تو کوئی حق مخلوق ایسی نہیں کہ اتنا اکڑے, اتنا بڑا سمجھے اپنے آپ کو. اللہ اکبر, انسان کو اس کی اصل یاد دلائی گئی. ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفة من منی یمنا ثم کان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ دیکھیے ایک انسان جس چیز سے بنتا ہے نا, اگر اس کو سامنے رکھ لے کبھی ادھر سے ادھر نہ بھٹکے, سر سجدوں سے اٹھائی نہ, گھوڑے اور گدے کی طرح سر جھکائی رکھے, سیدھا تو کھینچ ہی نہ سکے. اپنی اصل کو بھولنا اور اپنے آخر کو بھولنا یہ انسان کو اکڑا دیتا ہے. ایک طرف موت کی باتیں ہم نے دیکھی, بے بسی, جھاڑ پھونک والا آ جائے کچھ نہیں کر سکے گا, ڈاکٹرز کو بلا لو, ساری دنیا بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں کریں, اگر اللہ چاہے تو جنت والے فرشتے آئیں ورنہ جہنم والے آ جائیں. ساری زندگی اکڑتے رہے, آج اللہ تعالیٰ اس طرح پنڈلی کو پنڈلی سے جوڑ کے سکھا کے رکھ دے. اتنی مصیبتیں کہ انسان پر موت کے وقت آتی ہیں. اسی طرح زندگی کی بے بسیاں, بیچ میں نماز نہ پڑھنے کی بات, تصدیق نہ کرنے کی بات. یہ ہیں وہ آیتیں جو قرآن پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ غیر مخصوص طریقے سے انسان کی انا کو توڑ دیتی ہیں. آپ فیل کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے کس طرح سے انا ٹوٹتی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ انسان پگھلتا ہے, پگھلتا پگھلتا اس طرح سے اس کی انا دبتی 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 ہے کہ بس پھر اس کے بعد حقیقت میں اس کو اپنی اصل یاد آ جاتی ہے. اس انا کو دبا کر ہی جئیں گے تو جنت ملے گی. انا کے ساتھ جنت نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انا سے پاک کرتے ہوئے ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے عاجز مسکین بندے سمجھنے والے بن جائیں. اگلی سورت سورت دہر ہے, بڑی خوبصورت سورت ہے. روایت میں دیکھیے ایک شخص اس کی تلاوت سن کر بے ہوش ہوئے اور جان نکل گئی. اتنے خوبصورت طریقے سے اس میں جنت کا تذکرہ. اسی سورت کا نام الانسان بھی ہے اور دونوں ہی لفظ حل تعالی الانسان حین من الدہر ہے, زمانہ وقت. اللہ تعالیٰ کا تعینت دہر, اس میں بھی آپ کو کچھ صفات کی بات پتہ چلے گی اور اسی طرح سے آپ کو کچھ ایسے کام جن کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جب انسان لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی آسانیاں کرتا ہے. آئیے اس کو پڑھتے اور کوشش کریں گے کہ ترجمہ ایک سٹریچ میں پڑھیں تاکہ ہم جنت کی نعمتوں کے حسن کو پا سکیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت نہیں گزرا, کون سا لام اتنا ہی, ان لمیٹڈ ایک ایسا ٹائم نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے. صدیاں گزر گئی تھی دنیا بنے ہوئے, ہم نہیں تھے, کسی کو ہمارا نام نہیں پتا تھا, شکل نہیں پتا تھی, کوئی پیار نہیں تھا ہم سے, کوئی محبت نہیں تھی. پھر جب پیدا کیا گیا انسان تو ان خلقنا الانسان من نطفۃ اجاج, ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکرون و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ ایک انسان کو پیدا کر کے مجبور کل نہیں چھوڑ دیا، عقل دی، الحمہا فجورہا و تقواہا، عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، شکر اور ناشکری دونوں طبیعت میں ڈال دی، اور کہا سوچو جتنا شکر ہوگا اتنی اللہ کی بات مانو گے، نہیں ہوگا تو ناشکرے بن جاؤ گے۔ زندگی کا مقصد سکھا دیا، ان نہ دئینہ السبیل، راستہ دکھایا، دنیا میں بچے کے آنے کا راستہ اللہ نے اس کو سکھایا، ماں کا دودھ پینے کا طریقہ اللہ نے بچے کو سکھایا، پرندے کو اڑنا سکھایا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا۔ اتنی پیاری ذات ہے، نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ ان ناتتنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ بس ایک آیت، آپ کو سورت الواقعہ یاد آئے گی، وہاں بھی بس تھوڑا سا تذکرہ کر کے پھر تفصیل کی گئی جنت اور جہنم کی، یہاں بھی بالکل آپ کو یہی انداز ہے۔ ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساگر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاہیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی نظر پوری کرتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، کمٹمنٹس، اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو نبھانا بہت بڑی نیکی ہے۔ شکر کیجئے کہ اللہ نیکی کا موقع دے، اور اس سے بڑا شکر کریں کہ آپ اس پہ جمے رہیں۔ بہت سارے لوگ نیکی کی نیت کرتے ہیں لیکن جم نہیں پاتے، اپنی نظروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن پتہ چلے گا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا ان کو ملتا کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، اور ان کو تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں ان کو توڑ لیں گے، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہو، امیجینیٹ کریں، اور ان کو جنت کے انتظام سنبھالنے والے ٹھیک اندازے کے مطابق بھر رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ اتنا گلاس بھر دیا کہ پیتے ہوئے گر گیا، اور اتنا تھوڑا ملازم لے آئے کہ شرمندگی ہونے لگی۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تم کو نظر آئے گا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، اور کہا کیا جائے گا، اتنا کچھ دے کر، سن کر انسان سوتے پتہ نہیں کتنا بل آ جائے گا ان پہ، کائنہ زکان لکم جزام وکان سایکم مشکورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے، نو پیڈ، آلریڈی پیڈ، سب کچھ موجود ہے، کیوں تم نے دنیا میں پے کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں کا سنتے وقت رش تو آتا ہے نا، بڑا کوئی پوش ماحول، کوئی ریزورٹ، سمندر کے کنارے، ہر طرف فن، پلیئر، سوئمنگ، اور کہیں مشینیں، جیکوزی، جوسز، فریش جوس، اتنا کچھ، اور اینڈ پہ کہا جاؤ اس پری پیڈ پہ کہاں کرنا ہے، یہاں کرنا ہے اس دنیا میں، اگر آج کر لیں گے تو تو کل وہاں ڈیلیوریاں مل جائیں گی، اور اگر نہیں کریں گے تو وہاں جا کے بڑی حسرت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کچھ کرنے کی. دیکھیں یہاں سعی حکم کی بات ہے، کوشش. بعض دفعہ کوششوں کے نتیجے میں کم ملتا ہے، تو ریزلٹس کوشش پہ ہیں. کوشش کرنے کے بعد کم ملا تو بھی آپ کی کوشش کا بدلہ ملے گا. کوشش کم اجر زیادہ، کوشش اور اس کا اپوزٹ بھی. تو اپنی کوششوں کو کبھی ہلکا نہ جانے، کبھی بھی کچھ کام نہ ہو تو دل ہلکا نہ کریں، بس کوشش کرتے رہے. بلکہ جب زیادہ اچھے کام ہونے لگتے ہیں تو کوششیں کم ہو جاتی ہیں، تو وہاں تو کوششوں کے اجر ہیں. ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں اچھے ریزلٹ بن جائیں تو کوشش کا بدلہ دنیا میں زیادہ مل گیا، اور اگر دنیا میں کم ہو تو کوششیں زیادہ ہوئیں تو بدلہ آخرت میں زیادہ ہوگا. بس یاد رکھے اللہ ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں پے کرے یا آخرت میں کرے بندے کا حق نہیں رکھے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اے نبی، ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، بس تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ ہے جنت میں جانے کا نسخہ. کیونکہ جب اتنا کچھ سنا ہے تو دل میں سوال آتا ہے نا. خاص طور پہ اب دیکھیے صبر بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک سچے مومن کی پوری زندگی صبر ہوتی ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر یا ایمان لانے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اپنی خواہشوں پر قابو، ناجائز چیزوں کو پیچھے کرنا، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ صبر، حدوں پہ رہنا، اللہ کے عائد کردہ فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنت، اپنی قوت، قابلیتیں، حتیٰ تک ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا. اتنے مختلف ٹائٹل ہیں صبر کے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہر لالچ اور رغبت کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے میں سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست پر چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے اور لذت سے پیچھے ہو جانا جو حرام کاموں سے حاصل ہو، ہر اس نقصان اور رنج اور اذیت کو پیچھے کر دینا جو اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے پہنچے، اور اللہ کے وعدوں پہ اعتماد کرتے ہوئے چاہے دنیا میں نیک کاموں کے پھل نہ بھی ملتے دکھیں، مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملنے کا یقین. یہ ہے وہ طرز عمل جو مومن کی پوری زندگی کو صبر بنا دیتا ہے. یہ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر، ہماگیر صبر، عمر بھر کا صبر. مجھے تو لگتا ہے پورا دین ہی صبر کا ہے، اور ایک ایمان والا مومن ہوتا ہی صابر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر والا بنائے. اسی لیے آگے کہا، دیکھو کچھ بے صبرے، انہا اولا یحبون العاجلا ویذرون وراہم یوما ثقیلا. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں گے، ان کا منہ پیچھے کا آگے، آگے کا پیچھے کر دیں گے. اکڑتے تھے، مانتے نہیں تھے، لگ ان کو پتا جائے گا اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے اور کدھر جاتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، تمہاری شکل پیچھے کر دو. استغفر اللہ. انہا ذہی تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دونوں انجام ساتھ ساتھ ہیں. جو چاہو کرو، دنیا سے صبر کرتے ہو یا دنیا کے خلاف صبر کرتے ہو. کتنی کلیئر بات ہے. کبھی آپ دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، گاڑیوں کا جانا، لوگوں کا بھاگنا، صبح ٹرینوں کا، ایسے لوگوں سے اوور لوڈ ہونا، روڈز بلاک ہو جانا، یہ کیا ہے؟ صبر نہیں ہے دنیا کا. میں سوچتی ہوں لوگ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک لمحے میں چھوڑ کے جانے والی ہے. اور ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک اتنی بڑی حقیقت اس کی طرف منہ اٹھائے چل رہی ہے اور اس کے اندر ایک انسان پھر اپنے آپ کو کیسے بچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آنکھیں کھول دیں. اور سورت داہر نے بتا دیا کہ لوگوں کو جب زندگی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اس کے اندر آ کر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے. آخری سورت ہے پارے کی, سورت مرسلات. جیسے سورت داہر کا ٹاپک جنت ہے نا تو سورت مرسلات کا ٹاپک جہنم ہے. اتنی زبردست آیتیں کہ اس کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں. ایک آدھ دن پہلے میرے ہسبینڈ نے ایک جگہ دکھائی, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ایک سنک ہول, بلکہ میرے سامنے ہی ابھی اس کا, تو زمین کس طرح سے کھلی اپنی جگہ سے اور گھر گاڑیاں اندر. کیا کرو گے بتاؤ, کہاں بچو گے؟ یہ موت آنے والی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تم سب اس کے اندر چلے جاؤ گے. قیامت, جہنم, یہ سب کچھ ایک انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی کا اظہار کراتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کا یقین دلا دے. آئیے سورت کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا. قسم ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں, پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں, پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی ہواؤں کی صفات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہوا کے ساتھ بھی بہت مختلف جذبے دلوں میں آتے ہیں. تیز ہوا اور فیلنگ دیتی ہے, ہلکی ہوا اور فیلنگ دیتی ہے, ہنکی والی ہوا کے بعد اور موڈ بن جاتا ہے, لو لپٹتی ہوئی ہواؤں کو دیکھ کر دل میں اور ہل آتا ہے. اتنی ورائٹی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ ہواؤں کے اس سارے نظام سے قیامت کو ثابت کرتا ہے کہ جو رب ہوائیں چلا رہا ہے کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ کیا وہ وحی کا سلسلہ نہیں شروع کر سکتا؟ تم بار بار قیامت کی باتیں کرتے ہو, کب آنی ہے؟ ہواؤں کو دیکھ لو, ایک بار رک جائے یا ایک ہوا تیز کر دی جائے, دونوں صورتوں میں انسانیت کی تباہی ہے. ڈر جاؤ, قیامت آئے گی. کس طرح کائنات کے نظام کو چلانے میں ہوائیں کارآمد ہیں؟ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا, پولنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. کس طرح ہم اس ہوا کی وجہ سے زمین کے اوپر چلتے ہیں, اڑتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی ذات ہے, تو اس کی قدرتوں کو مان جاؤ اور قیامت کو مان لو. ہوگا کیا اس دن؟ فرمایا, انما توعدون لواقع, فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت پہنچے گا, اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تباہی ہے, ہلاکت ہے اس دن جانے والوں کے لیے. گنتے جائیں کتنی ہلاکت کی بات آتی ہے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے, پس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا, زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی, اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. چلو اب اسی چیز کی طرف جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب. چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. انہا ترمی بشرر کل قصر. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. کانہ جمالت سفر. جو چلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. ایک ایک آیت سن کر کیا خوف آتا ہے. آپ دیکھیے کہ جہنم ایسے لگتا ہے کھلی آنکھوں سے دکھتی ہے. ہم کہتے ہیں صرف امیجنیشن ہے, کوئی نہیں ہونا, آخری دن بس ایک اسمائل پاس ہونا ہے, بڑی مروت سے اللہ نے کہنا چلے جائیں سب جنت میں چلے جائیں. تو بتائیے پھر جنت کی آیتیں کیا. آج کے دور کا فتنہ کیا کہ لوگوں نے جہنم کو بالکل ہی نکال دیا. پہلے کہتے تھے گناہ گار ہیں, گناہ کرتے, اب کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ مولویوں کی باتیں, کوئی جہنم نہیں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور سے بھی جہنم کا ہمیں منہ نہ دکھائے. کس طرح اللہ جھٹلانے والوں کو کہتا ہے, اور ہم کتنی دفعہ جھٹلاتے ہیں. ایک دن میں اللہ کے کتنے حکم جھٹلاتی ہوں, ایک مہینے میں اللہ کے کتنے حکم جھٹلاتی ہوں, یہ میں خود سوچوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹلانے والوں میں نہ بنائے. اس کے بعد اب کچھ وہ لوگ جو جھٹلاتے نہیں ہیں. ان المتقین فی ظلال و عیون, متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں, اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کیا کہا جائے گا, کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. فبأي حدیث بعده یؤمنون, اس قرآن کے بعد اب اور کون سا کلام ہو سکتا ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے. اتنا کچھ پڑھ لیا, اب اس سے اوپر تو کوئی کتاب نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ آخری علاج تھا, کروا کے دیکھ لیا آپ نے, اب اس مریض کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اب آخری علاج یہ تھا. ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے لوگوں کا سب سے آخری علاج یہ کتاب تھی. اس کو پڑھ کے نہیں بدلے, اس سے تعلق نے نہیں توڑا, تو پھر تو اللہ نہ کرے کوئی غم ہی توڑے گا. کوئی ہڈی پسلی ایک ہو کہ بیماری آئے گی تو رب یاد آئے گا. تو یاد رکھیے, جو قرآن پڑھ کر نہیں ٹوٹتے نا, پھر ان کو اپنے لیے صدموں اور تکلیفوں اور آزمائشوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے. یہاں پہ پارا پورا ہوا, کس خوبصورت طریقے سے پورے پارے میں ترتیب سے بات کی, اور آپ دیکھیے کہ جہنم کا تذکرہ سب سے آخر میں. دعوت اللہ کے راستے میں لوگوں کو شروع میں ڈرانے کی بجائے خیر کی باتیں کریں, پھر حجت جب تمام ہو جائے کوئی نہ مانے تو پھر آخری حجت تمام ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک وتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصل اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ہی دل کو ہلا دینے والا آخری روپ تھا 29 پارے کا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ آخری پارے کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ جنت اور جہنم پہ یقین پختہ ہو گیا نا. ایک پکچر سی ہمیشہ سامنے آتی ہے موت کی, قیامت کی, قبر کی,
جنت کی جہنم کی. تو یوں لگتا ہے کہ آخری پاروں میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی بڑھا رہے ہیں، یقین کو بھی پختہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگاہی دی جا رہی ہے ہمیں کہ خبردار ہو جاؤ، نہ ماننے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کتنی خوشخبری ہیں، آخرت کی فکر اور تیاری. جی، یعنی ان آخری پاروں کا مقصد ہی کیا نظر آتا ہے ہمیں کہ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کو آخرت کی فکر لگ جائے اور اس کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو عملی طور پہ تیار کرے کہ مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور میں اس کو کیا جواب دوں گی، اور کیا مجھے اللہ کا قرب نصیب ہے، یا میرے اندر اتنی محبت ہے کہ میں اس دنیا سے جانے کے لیے خود کو تیار کر چکی ہوں. یہ سارے کوسچن ایسے ہیں جو ہمارے اپنے لیے، میرے لیے محاسبے کے ہیں. کیا میں نے جو جنت، خوبصورت جنت چاہتی ہوں، جو مجھے خوبصورت موتیوں کے خیمے، زمین آسمان تک جن کی بلندی ہوگی، اور کتنے بڑے بڑے سایہ دار درخت ہوں گے، اور جنگل کے جنگل ہوں گے، کتنا بڑا گھر ہوگا، یہ ساری چیزیں شوق آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ ان کی تیاری کی فکر لگا دے. یا اللہ ہمارے اندر جس طرح ہم دنیا میں جیسے ایسے ہی ہے نا، جیسے اب رمضان آنے والا ہے تو ہم اس کی تیاری کا سوچتے ہیں اور عملی طور پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح میں کل ہی ٹپس دیکھ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ ابھی سے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہیں کہ چلو آؤ مل کے قرآن پڑھتے ہیں، ایک روپ پڑھ لیتے ہیں، دو پیج پڑھ لیتے ہیں، جو بھی پڑھنا بالکل جنہوں نے نہیں شروع کیا، اور ریگولر بیسس پہ ان کو ایک ایک پیج کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ جب رمضان آئے تو ان کے اندر حب ہو کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تیاری کرا دے. لا اقسم بیوم القیامۃ، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ نے قسم کھائی ہے کس چیز کی؟ اور جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کس کیوں کھائی جاتی ہے؟ بعض لوگوں کی دنیا میں بھی عادت ہوتی ہے نا، قیامت کے دن کا یقین نہیں ہونے کی قسم ہے. جی بالکل. اور جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، یہ ہو کر رہے گی. اور پھر جو نفس کی قسم کھائی گئی اس کے حوالے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ نفس لوامہ کے حوالے سے کیا سمجھ آیا ہمیں؟ وہ نفس جو برے کاموں سے روکتا ہے. جی نفس کی تین ضمیر، جس کو کہیں گے نفس ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ناجائز سے روک لے. جی نفس لوامہ تو یہ ہو گیا. نفس ہمارا کون سا ہے؟ یعنی نفس لوامہ میں ہماری ندامت بھی آئے گی، توبہ بھی آئے گی، اور پھر جو ہم نے برائی کی ہوگی اس کی اصلاح کرنے کا دل کرے گا. اور جب نفس ملامت کرتا ہے تو اس کو نفس ہمارا غلطیوں پر اکساتا ہے. جی بالکل. نفس ہمارا جو ہوتا ہے وہ برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اپنی برائی اور بریائی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، پھر دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی، ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں. اور پھر تیسرا نفس کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ کون سا؟ اور ہمیں خود کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کس درجے پہ ہیں. نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوا؟ جو اللہ کے حکموں پہ چل، نفس مطمئنہ نیکی کو بڑھاتا ہے اور سکون دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفس مطمئنہ بنا دے اور خوشخبریاں دینے والا ہمارا نفس ہو، کہ ہم حق کی بات کرنے والے ہوں، نیکی کی طرف جانے والے ہوں. اور کیا ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کس حوالے آیت نمبر 4, 5 اور 6 میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے کہ اللہ کے لیے کیا یہ مشکل ہے؟ کیونکہ مکہ والے اس بات پہ بہت کرتے تھے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو انگلیوں کی پوروں تک کو بنانے والا ہے, اور سبحان اللہ اگر ہم فنگر پرنٹس کے حوالے سے اس چیز کو غور و فکر کریں تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں لیکن ہر ایک کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں. ہی کین ایون میک فنگر پرنٹس, جی بالکل, اور کسی کے دوسرے سے فنگر پرنٹس نہیں ملتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ کتنی دنیا آ چکی, کتنی جا چکی, لیکن کبھی کسی کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. تو اگر غور کیا جائے تو یہی اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے بعد تو اللہ پر کوئی ایسی چیز رہ ہی نہیں جاتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہ کر سکے. پھر آگے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح ہم بھی دنیا میں ایسا کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو کتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں اچھی ملتی ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے جب وحی کو سنتے تو اس کو جلدی یاد کرنے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ تو جب ہمیں صبر, جی صبر سے کام لیں, ابھی غور سے سنیں, اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز سیکھیں تو اس کو اچھے طریقے سے سیکھنے والے ہوں, صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, جلدی نہ کریں, لسن کیئرفلی فرسٹ, جی, اور اس کو پھر واقعی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. آپ نے بالکل صحیح لکھا کہ سیکھنا اللہ کے کام ہے, سکھانا اللہ کا کام ہے, اللہ آسان کر دے گا. ڈونٹ گیو اپ. جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی اور مشکل لگتی ہے یا شیطان رکھنا ڈال دیتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حق بات کو چھوڑنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے گا. اور یہ کتنی خوبصورت آیات ہیں کہ جس دن اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے, وہ جو یوم باسرا, اور کچھ چہرے اس دن پریشان ہوں گے. تو کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے؟ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ کی دیدار کی لذت ہمیں بھی ملے, اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی دے؟ کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جیسے دنیا میں کوئی امتحان ہوتا ہے نا تو جب اس کی تیاری کی ہوتی ہے تو فکر نہیں ہوتی. جی متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے حکموں پہ چلنے والے. تو جس طرح دنیا کے امتحانوں کی جب تیاری کی ہوتی ہے تو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے ان سوالوں کے جواب آتے ہیں تو انسان پریشان کم ہوتا ہے, لیکن جب تیاری نہیں کی ہوتی تو دنیا میں بھی بہت پریشان ہوتا ہے. تو پھر جب آخرت کے سوالوں کے جوابوں کی تیاری نہیں کی تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ وہاں انسان بہت پریشان ہوگا. اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے وضو کی وجہ سے, فجر اور مغرب کی نماز کو پڑھنے والے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نمازوں کو وقت کے ساتھ پڑھنے والے ہوں. اور پھر ہمیں یہاں ایک اور چیز ملتی ہے کہ اور یہ بہت دل ہلانے والی, مرنے والے کو یقین آتا ہے جب موت کا وقت ہمارے سامنے پیش کیا گیا. تو اس سے میں اپنے لیے عمل کی کیا بات لیتی ہوں, لکھیں گے آپ کو کہ یہ بات تو حق ہے کہ موت آ کے رہے گی اور مجھے کیا کرنا ہے, تیاری کرنی ہے, یہ پر حق ہے اور ہر ایک پہ آنا ہے یہ وقت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وقت آیا تو ہم کیا چیزیں ہیں کہ ہمارے پہ نہیں آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم روز دن میں ایک دفعہ ضرور اپنی موت کو یاد کریں, خود کو سوچیں کہ دنیا میں ہم اکیلا رہنا نہیں پسند کرتے تو پھر ہم قبر میں کیسے اکیلے رہ سکیں گے. تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے قرآن کو ساتھی بنانا پڑے گا. جی سورہ ملک ریمائنڈ اس, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر دیکھیں آخری آیات میں, آیت نمبر 31 سے 35 تک, یہاں ایک کافروں کے سردار کا ذکر کیا گیا. کون تھا وہ؟ اور اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ابو جہل تھا, اور جو برے کام کرتے ہیں ابو جہل اور ان کا انجام بھی برا ہوگا, اور جو حق بات پہ رہتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ انجام ہمیشہ اچھا کرتا ہے چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہو. پھر آخری آیات میں دیکھیں کہ اس میں لڑکے اور لڑکیوں کی پیدائش کا تناسب ہو گیا، یا اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی دو قسمیں بنا دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہی ہے نا، تو کیا پھر وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ یہاں سے کس چیز کا یقین راسخ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آخرت کی زندگی کو دوبارہ لانا کچھ مشکل نہیں، اور اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے. اور اس سوال کے جواب میں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کرے؟ سبحانک اللہم بلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس آیت کے جواب میں یہ کہا کرتے تھے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہو کر رہے گا. سورہ دہر، اس میں ہمیں عبادت کے بھی منظر نظر آتے ہیں، دعوت اللہ بھی نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. خوبصورت، کیا اس سے ہمیں سمجھ آیا؟ اس سورہ سے دہر کا لوکی معنی کیا ہوا؟ لکھیں گے آپ لوگ کوئکلی؟ ہمارے پاس صرف دو تین منٹ ہے. زمانہ کائنات، مدت، اور یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب سے کائنات شروع ہوئی ہے، اور اس سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے دہر سے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانور پر فضیلت دی ہے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے جانور پر فضیلت دی ہے. اور پھر ہمیں یہاں سے اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کیا چیز دکھا دی ہے؟ کون سے راستے دکھا دیے؟ چوائس دی ہے، رائے ہدایت بھی دکھا دی ہے، اور اس کا ناشکرے پن کی وجہ سے غلط راستہ بھی. دونوں، اب انسان کو یہ چوائس ہے، کسی اور کو نہیں دی، جیسے جانور ہیں کائنات میں سب چیزیں، لیکن ان میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے، ویدر وہی بھی تھینک فل اور ان تھینک فل. جی بالکل، رائے ہدایت دی، اور خواہ اب ہم شکر گزار بنے یا نہ شکرہ اختیار کریں، یہ اب ہماری اپنی چوائس ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. وی ڈیٹرمائن اور اون ڈیسٹینی. جی بالکل. پھر دیکھیں اہل جنت کی کیا صفات بیان کی گئی، ان کی جو خواہشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پورے کریں گے؟ ان الابرار، دنیا میں کتنے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہر چیز کو پیے، تو بہت سے لوگ اس وجہ سے کہ کیوں اس کو منع کیا گیا ہے، اس میں لذت ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہتے ہیں نا. تو جو لوگ اللہ کی خاطر اس دنیا میں نہیں پیئیں گے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ کیوں لکھے گا؟ بار بار اس چیز کا ذکر آ رہا ہے، شراب کافور کی آمیزش والی. جی شراب ہوگی کافور کی آمیزش والی، اور پھر باغات ہوں گے، اور کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو جن کو خود بھوک تھی، لیکن وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے. تو ہمیں اب آج رمضان بھی قریب آ رہا ہے، اس نیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں کے لیے راشن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں پہلے ہی ہم اس چیز کے نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ جو محسن ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، اور شکر گزاروں کے لیے جنتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ دہر میں جتنی بھی جنت کی خوبصورت آیات ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نمازوں کے اوقات ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. کیا آیت نمبر 25 میں دیکھیں، وذکر ربک بکرۃ واصیلا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا کر دے، رات کو بھی سجدے میں ہوں، دن کو بھی ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں ہوں، اور دنیا کی محبت کبھی بھی ہم پہ نہ ہو، کیونکہ یہ طاقت ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی ہوگی. جنت مشکل ہے لگے کبھی ہمیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جہنم کو یاد کر لینا کہ کتنی وہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھے, قبر کے عذاب سے بچا کے رکھے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم آئینی علی غمرات الموت وسکرات الموت. یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحم اور فضل فرما. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسالک الجنت واعوذ بک من النار. یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وہ عمل کریں جو تیرے ہاں مقبول ہوں اور تو ہمیں اپنے ہاں قبول کر لے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی اب بریک کا وقت ہے, 10 منٹ کی آپ کی بریک ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بہت خوبصورت کتاب اصلاح القلوب کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے عملوں اور تقویٰ کو بڑھانے میں بہترین کردار ادا کرے گی. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ بھی چلے پھریں, اٹھیں, فریش اپ ہو کے 10 منٹ میں واپس آ جائیے گا. انشاءاللہ تعالی پھر اگلا سیشن شروع کریں گے.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك,
والملك المالك لا شريك له
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد العليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورفقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. امید ہے آپ سب آ گئے ہوں گے بریک سے واپس فریش اپ ہو کے. جی الحمدللہ. ابھی ہمارا سیشن ہے اصلاح القلوب دل کی اصلاح اور اس میں ہمارا ہے پارٹ امید. تو انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے اصلاح القلوب کی طرف اپنے دلوں کو صاف کرنے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تین لفظ ہیں امید کے لیے جو ہماری اردو زبان میں بھی آتے ہیں عربی میں بھی ہیں، امید، تمنا اور ارمان. آئیے ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے، یہ بہت اہم موضوع ہے. اور اسی طرح آسرا، اردو میں ہم کہتے ہیں امید ہے، میرے بڑے ارمان تھے، میری بڑی تمنا تھی اور اسی کا آسرا. ان سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اللہ کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ یہ امید نہیں ہے. امید کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی پوری سی کوشش کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو کمی بیشی ہے نا وہ اللہ پہ ڈال دیتا ہے. امید اور تمنا کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہ تمنا یا ارمان وہی شخص لگاتا ہے جو کاہلی اور سستی کا شکار ہو. سوچیے، کیا کچھ نہیں کیونکہ سست تھا، کاہل تھا. اور تمنا کرنے والا کوشش اور کاوش کرنے کا عادی ہوتا، نہ ہی وہ اس کی راہ نوردی کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی ان راہوں پہ چلتا کوئی نہیں ہے جہاں سے چل کے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اسباب اختیار کرنا گوارا کرتا ہے، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے. تو کیا پتا چلا، تمنائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن تمنائیں اچھی نہیں ہوتی. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے 14 پارے میں کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. پھر اس میں کیا کیا آتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حال پہ، ان کی طویل آرزوؤں پہ رہنے دیں. تو کیا پتا چلا کہ ایسی تمنائیں جس میں انسان کوشش نہ کرے، سستی کے مارے بیٹھا رہے، نہ اسباب اختیار کرے اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے کام کر دے گا، تو یہ مذموم ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. خیر و برکات کے حصول کی امید رکھنے والا شخص اسباب اور وسائل کا سہارا لے کر اپنے ہدف تک رسائی کی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے جب تک اس کے اپنے ہدف تک رسائی نہ ہو، یہ امید ہے. ٹھیک ہے. تمنا کا امام مناوی کہتے ہیں، تمنا کرنا قابل مذمت چیز ہے. بیٹھ کے تمنا ہی تو کرتے ہیں، اللہ دنیا ٹھیک ہو جائے، اللہ ساری دنیا میں اسلام آ جائے، ہاں. تو یہ صرف تمنا ہے. جبکہ امید قابل تعریف ہے. تو آپ لکھ لیں کہ امید پسندیدہ ہے اور تمنائیں کرنا ناپسندیدہ، کیونکہ صرف تمنا کر کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نکما اور بیکار ہو جاتا ہے. جبکہ پر امید شخص جو ہوتا ہے نا، پھر وہ محبوب کی محبت کو پانے کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے. امام غزالی نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے اس کی، کہتے ہیں کہ امید کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، اسی لیے کسی اصل اور ثابت حقیقت کی بنیاد پر امید لگائی جاتی ہے. یعنی امیدیں بنیادوں پہ قائم ہوتی ہیں، کوئی ریزن ہے تو آپ امید لگائیں. بس آپ دیکھیے کہ آپ نے کچھ پڑھا ڈاکٹری کی، آپ امید لگائیں گے نا کہ جاب مل جائے اور میں ڈاکٹر بن کے وہاں بیٹھ جاؤں گا، یہ تو ہے. لیکن آپ نے نہ میڈیکل لائن لی نہ پڑھا، اور آپ امید لگا لیتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر بن کے کسی ہاسپٹل میں خدمت کروں، تو نہیں ہوگا نا. تو امید سے پیچھے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، جبکہ تمنائیں بے بنیاد ہیں. آپ میں سے کوئی تمنا کرے میں حافظ قرآن بن جاؤں، نہ اٹھے نہ پڑھے تو کیا ہوگا. کسی کی خواہش میں ٹیچر لگ جاؤں لیکن وہ سارے مرحلے راستے کے طے نہ کرے، تو وہ صرف تمنائیں ہوں گی. نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر. مثال انہوں نے دی ہے کہ بندہ جب اطاعت اور فرما برداری کے اعمال انجام دے چکتا ہے، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں. اب یہ ہائی لائٹ کر لیں، تو پہلے پوری کوشش کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، یعنی آپ اپنے پر لیجئے. ان سارے مرحلوں سے آپ گزر چکی جو کرنے کو کہے گئے، پڑھا لکھا یاد کیا، گروپنگ کی، وقت پہ آئے وقت پہ گئے، ٹیسٹ دیے، جو رولس تھے ان کو فالو کیا. اب یہ سب کچھ آپ کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس تھوڑی سی جدوجہد کو قبول فرما لے. ہم سب دن رات یہی تو کہتے ہیں اللہ کو کہ اللہ ہم نے تو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی ہیں، اب آپ اس کو قبول کر لیں اور اس میں کمی کوتاہی کو دور کر دیں، وہ درگزر کا معاملہ فرما دیں. اس حال میں کہ میں اللہ ذات باری سے حسن ظن رکھتا ہوں، تو بندے کا یہ فعل رجا کہلاتا ہے. بہت آسان ہے نا، بہت کام کیجئے، کوشش کیجئے، پھر اپنے گناہوں کو بھی سامنے رکھے، کمی بیشی کا اقرار کیجئے، تو پھر اس کے بعد آپ اللہ سے امید گائیں. وہ ایک شعر بھی ہے، مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ اللہ میں نے اپنا کام کرنا تھا کر دیا، اب کم و بیش حساب تو جان. فارسی کا ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، کہ میں نے ایک بس جو جمع تفریق کے بغیر نیکی کرنی تھی کر دی، نہ میں نے ناپی نہ تولی، کس سے اتنا اجر اتنا. اب صاحب بے قلم تو ہے، تیرے ہاتھ میں قلم ہے، اب کم تھا یا زیادہ تھا تو خود حساب کر لے. بڑی خود سپردگی کا انداز ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے نا، وہ ایسے سوچتا، اور جو کچھ بھی سمجھ وہ کہتا ہے جو میں نے کام کیا وہ کوئی اور تو دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. تو بہرحال اگر بندہ غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو جائے اور اللہ کی اطاعت کرنا چھوڑ دے اور گناہوں کو کرنا شروع کر دے، پھر اللہ کی وعیدیں یعنی ڈراوے ان کی ذرا پرواہ نہ کرے، لیکن زبان سے کہتا رہے مجھے اللہ کی ذات سے جی جنت کے حاصل ہونے کی دے اور دیکھنا جہنم کے عذاب سے تو میں بچی جاؤں گا، تو پھر یہ تمنا ہے جو ٹھیک نہیں ہوگی. پس پردہ اس کے کچھ بھی نہیں، اس کو امید و آسرا اور حسن ظن کہنا غلط ہے، بلکہ یہ تو بندے کے ٹیڑی سوچ اور کھلم کھلا بے راہ روی ہے. کیا سمجھ آیا؟ سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حت المقدور، وٹ ایور دے کین ڈو بیسٹ اور اسکلز، وہ نیکیاں کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو خیر دیتے ہیں، کر کرا کے پھر آخر میں رات کو جائے نماز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کوشش تو کی لیکن میرے سے ہوا نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، تیرا نام بھی تو غفور و رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، قبول کر لے. ایک تو ہے یہ بندہ، یہ تو انشاءاللہ تر جائے گا، جس لیول پہ بھی ہوگا اللہ اس کی کمی بیشیوں کو دور کرا دے گا. ایک دوسرا شخص کرتا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب کوئی اس کو کہے سناؤ بھائی جنت لینی ہے، کہتے تھے اللہ نے دینی انشاءاللہ دے دے گا، تو یہ تمنا ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ 218 میں بھی یہی بات کی گئی. تین چیزیں اگر آپ اس آیت کے اوپر 1, 2, 3, 4 لگا لیں گے نا، ان الذین آمنوا، دوسرا لفظ والذین ہاجروا، پھر تیسرا وہ جاہدوا فی سبیل اللہ، پہلے ایمان لاؤ پھر اس کے بعد گھر چھوڑے اللہ کے لیے، اور پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کی خاطر محنتیں کی. ان تین کاموں کو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا امید دلاتے ہیں؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید اور توقع رکھتے ہیں، اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے پہلی قسم کے لوگ. اچھا آپ اب ذرا اس آیت کو صرف سمجھنے کے لیے دیکھیے گا، صرف لفظوں پہ غور کیجئے، میں آیت نہیں بدلنا چاہوں گی، صرف آپ کو فیلنگ دلاؤں گی کہ اگر جائے لوگوں کے مطابق جو وہ سوچتے ہیں وہ کہ جو لوگ کہتے ہیں سب کافروں نے بھی جنت میں جانا ہے اور چلے جو کہتے ہیں نا کافروں نے بھی جنت میں جانا ہے تو اس آیت کا کیا مزاج بنے گا؟ ان الذین لا آمنوا لا لگا لیجیے صرف سمجھنے کے لیے لا ہاجروا لا جاہدوا پھر بھی یہ اللہ کی رحمت کی امید ہے نہ ایمان لائے نہ ہجرتیں کی نہ اللہ کے راستے میں محنت کی. تیسری سوچ کے لوگ کون ہیں بھلا دنیا میں؟ کہتے بس مسلمان بن جاؤ دیٹس اٹ. ہاں ہاں کافر تو جنت میں نہیں جائیں گے مسلمان جائیں گے. اب اس آیت کی سچویشن کیا بنتی ہے ذرا غور کیجئے گا. وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ان الذین آمنوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد لا ہاجروا اور لا جاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. ہو ویسے بالکل سورۃ توبہ کی آیتیں یاد آ رہی ہیں کہ ایک طرف قائدون ہیں بیٹھے ہوئے گوڈے گٹوں میں پانی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے قائدون ہیں. تین قسم کے لوگ پڑھے تھے نا وہاں اور ایک ہیں جو چل پڑتے ہیں اللہ کے راستوں میں. تو جو قائدون ہیں وہ یہ کہیں کہ کچھ بھی نہ کرو تو جنت کے اعلیٰ مقام ہمیں ملیں گے تو یہ جھوٹی تمنا ہے. تو لہٰذا کام کریں گے. اسی کو تو پھر ایک شعر میں بھی کہا گیا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. پھر آپ دیکھیے کہ یہود کی باطل تمناؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. کیا آیت 123 سورۃ نساء لیس بامانی جی کو ولا امانی جی اہل کتاب نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے کیا جنت میں جانا اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر بھی. پھر کون جائے گا کیا ہوگا؟ جو برے کام کرے گا اس کی بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا. یہی مفہوم سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے. تو یہود کی جھوٹی تمنائیں تھی نحنو حباؤہو نحنو ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نہ اہل کتاب آرزوؤں کی جنت میں گئے نہ مسلمانوں تم جاؤ گے قیامت کے دن بلکہ ان کی مدد کے لیے کوئی ہوگا بھی نہیں. امام حسن نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھائی. کہتے ہیں صرف چکنی چپڑی باتیں بنانے اور تمناؤں اور آرزوؤں کے پلندے باندھنے کا نام ایمان نہیں بلکہ دل میں جاگزیز کیفیت کا نام ایمان ہے جو پختگی کے ساتھ دل پر چسپاں ہو جائے اور ہزار جوارے اس کی جیتی جاتی تصویر بن جائے. آپ اس کو لکھ لیجئے گا اپنے نوٹس میں خود سے. بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آسان فہم تعریف ہے کہ ایمان صرف باتوں کا نام نہیں ہے دعووں کا نام نہیں دلیلوں کا نام ہے. کس چیز سے دلیل دینی پڑتی ہے انسان کو؟ جسم کے ایک ایک عضو سے. اسی طرح حسن کا ایک اور کال ہے کہتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو آرزوں اور امنگوں کے چنگل میں ایسے پھنسے کہ انہیں دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا پڑا کہ ان کی جھولی میں ایک بھی نیکی نہ تھی. ان پہ ترس کھائیں جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ ایک بھی نیکی نہیں مگر ان میں سے بعض کا کہنا یہ تھا کب ایک بھی نیکی نہ ہونے کے باوجود کہ میں اپنے رب کریم سے حسن ظن رکھتا ہوں. صحیح معنوں میں وہ جھوٹے اور دروغ وہ لوگ تھے. اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے اور اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھتے تو اعمال کی انجام دہی میں سستی اور کاہلی نہ برتتے بلکہ بحسن و خوبی اعمال انجام دے کر اپنے دعوے کا پاس اور لحاظ کرتے. دیکھیے انڈیویجل بیسس پہ میں اور آپ کو فتویٰ تو نہیں دے سکتے کسی کا نام لے کر فلاں گناہ گار ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کے پلے میں تو ایک نیکی نہیں. ہم آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیا میں صرف دعوے تو نہیں کرتی جنت میں جانے کے اور کوششیں نہیں کرتی. اب اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ امید کی مثال کیسے ہے اور ایک مومن کس طرح سے پر امید ہوتا ہے. آپ اپنے نوٹس میں ایک لائن لگائیے ایک طرف لکھیے مومن بمقابلہ کسان یا کاشتکار اور ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا لیجئے کھیتی کا کھیتی بنا لیجئے مومن کے جہاں لفظ ہے اس کے نیچے کھیتی جو دائرہ اس کے نیچے دنیا لکھ لیں اور جو دوسری طرف کسان اس کے نیچے باقی ایک ہر سبز کھیتی بنا لے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کسان پہلے کھیتی کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو نرم کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے گوڈی کرتا ہے اوپر نیچے اس کو کرتا ہے پھر پانی دیتا ہے. جب بیج اندر چلا جاتا ہے پانی چلتا اس کے بعد کسان کیا کرتا ہے اوپر نظریں لگا لیتا ہے کس کی بارش ہو یا نہ ہو جیسی اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب چھوٹی سی کمپل دکھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اب ڈر کیا ہوتا ہے کہ یہ کہیں روندی نہ جائے. کسان نے پہلے اپنا پورا کام کیا زمین کا ٹکڑا لیا اس کو نرم کیا گوڈی کی، بیج ڈالا، کسان نے اپنا پورا کام کیا، زمین لی، نرم کی، بیج ڈالا، اوپر نیچے کیا، کھاد ڈالی، جب بیج سپرد کر دیا نا زمین کے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کی نظریں آسمان پہ لگ گئی. یہی ہے مومن بھی. مومن اس دنیا میں اپنے دل کی مٹی کو نرم کرتا ہے. آپ سوچیں کہ دنیا جو ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا، آج دنیا مصر الآخرہ، وہی چیز ہے. اور سورہ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی بات کی ہے. ہرس کا لفظ ہے وہاں، ہرس، ہا را سا. تو ہرس جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دیتے ہیں، جو آخرت کی چاہتا ہے اس کو پھر وہاں دیں گے. تو دل کی حیثیت کاشتکار والی زمین کے، میرا آپ کا دل کیا ہے؟ بلکہ آپ نے جہاں مومن کے نیچے ٹکڑا لگایا نا، اس کو ہارڈ شیپ کر لیں. اگر آپ کے ذمہ ایک مائنڈ میپ بن رہا ہے، مومن کی کھیتی دل کی شیپ کی ہوتی ہے. اب اس دل کے اندر بیج ڈالنا ہے. یہ بیج کیا ہے؟ معرفت کا بیج ہے. اور یہاں آپ امید کو سمجھتے وقت اللہ تعالیٰ کے وہ سارے نام جو امیدیں دلانے والے، آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، آپ اپنے دل کو نرم کرتے ہیں، اس میں اطاعت اور فرما برداری کے بیج ڈالتے ہیں اور اللہ کے حکم کرتے، اور جو بیج ڈالنے کے بعد دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے نا، ٹیک کیئر کرنی، یہ ہے مومن کا باشعور ہونا. یہ کام کروں گی تو گناہ تو نہیں ہوگا، یہ کام سب کرتے ہیں لیکن یہ حرام تو نہیں ہے. اچھا یہ کام میری زندگی میں اگر آ گیا تو کیا یہ مکروہ تو نہیں ہے؟ یعنی ہر وقت وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسان کیا کرتا ہے، کھیتی میں سے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے نا، جب بیج آ جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو نکالتا ہے، بیج چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نکال دیتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ نیکی کا بیج دل میں ڈالنے کے بعد چیک کرتا ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں، دکھاوا تو نہیں، شہرت کا خیال تو نہیں ہے، کیا ایک انسان اس طرح کے حالات کا شکار تو نہیں ہو گیا کہ اس کا ایک نیکی کا پودا چار چھ قسم کی غلط چیزوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے. اس طرح ساری زندگی ایک بندہ مومن گزارتا ہے. پھر جب اس کے بیج کے اندر سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے نا، تو کسان کو امید لگ جاتی ہے کہ اب اس پہ پھل لگے گا، یہ ذرا بڑا ہوگا. اسی طرح مومن دنیا میں نیکی کا کوئی ایک بیج ڈالتا ہے، کچھ کے بیج بہت جلدی پھلنے پھولنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فصلیں بہت تیزی سے پھلتی ہیں، کچھ ذرا دیر لگاتی ہیں، کچھ فصلیں ونسا ایئر ہوتی ہیں، کچھ تھری منتھس میں بھی ہو جاتی، کچھ فصلیں سال میں دو دفعہ ہوتی ہیں، کچھ ایک دفعہ ہوتی. وہ سب کچھ مومن کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. آپ اپنی زبان میں اور میری زبان میں کہہ لیں کہ لانگ کورسز اور شارٹ کورسز. رمضان کا دور قرآن ایک ایسی کھیتی تیار کرتا ہے کہ وہ دن رات میں بڑھتی ہے. ایمان بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، امید بھی بڑھتی ہے، خوف بھی بڑھتا ہے، تعلق باللہ بڑھتا ہے، گناہ کم ہوتے ہیں، پوری جلدی جلدی دکھتی ہے. تو جب چاند دکھتا ہے یا دور قرآن کی تکمیل ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے سمجھے کہ اس فصل کے کٹنے کا وقت آ گیا. اب جس نے اس بیج سے کٹی ہوئی جو فصل تھی، جو اس کے ہی نتیجہ تھی، اس کو ری انویسٹ کر لیا، پھر وہ دوبارہ سیکیور ہو جائیں گے. اور جو دور قرآن کے بعد یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلے رمضان کا کورسہ کر لیا، اب اگلے سال دیکھیں گے، تو آپ امیجن کیجئے کہ کسان جب ایک فصل کاٹ لے، اس کے بعد اس مٹی کو چھوڑ دے، پورا سال اس کو کچھ نہ کرے، اگلے سال جب بیج سے پہلے کام کرے گا تو پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی نا، پھر مٹی سخت ہوگی، بارش ہوگی تو ٹھیکری بن جائے گی، پھر اگلے سال اس کو دوبارہ اتنی محنت کرنی ہوگی. جبکہ عقل مند کس کے ایک فصل کٹی، اس کی ہارویسٹنگ سیزن آیا، اس کو کٹوا کے سائڈ پہ رکھا، تو دیکھا کہ مٹی تو ابھی بھی نرم ہے، تو اب وہ سوچے کہ اچھا چاول کا سیزن نہیں آ رہا تو وہ لگا دیتا ہوں، گندم تلی گئی، اچھا جو لگا دوں، اچھا باجرا لگا دوں، وہ فوراً اس مٹی میں پھر ایک فصل لگا دے گا. تو کیا ہوگا؟ سارا سال اس کی مٹی نہ نمبر ایک نرم رہے گی، دوسری بات یہ کہ فصل دیتی رہے گی، تیسری بات ہے زرخیز رہے گی، اور چوتھی بات ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے گا. اگر پہلے صرف گندم کی کمائی کھاتا تھا، اب چاول کی بھی کھائے گا، جوار کی بھی کھائے گا، وہ باقیوں سے بہت امیر ہو جائے گا. اب آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے. رمضان کا کورس پورا ہو گیا الحمدللہ، کچھ دن کی چھٹی کے بعد شارٹ کورسز میں آگے، شارٹ کورس پورا ہوا تو سبیر الجنہ میں آگے، سبل اسلام میں آگے. آپ چاروں طرف کورسز جو ہے مشل راہ میں آ جائیے، جس میں آئیے، جس نے جو نہیں کیا وہ کر لے، نور اللہ نور میں آ جائے، سارا سال دل کی مٹی نرم رہے گی. یہ میں نے جو چند نام بولے نا، یہ ابھی ریسنٹلی شروع ہوئے یا ہونے والے کورسز ہیں. آپ کو بھی سب کو نصیحت کروں گی جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا کورس کا ابھی تک حصہ نہیں بنا, ایٹ موسٹ کوشش کر کے ایک دن بھی خود کو نہ رکھیں خالی, دل کی مٹی کو سوکھا کرے نا تو یہ سخت ہو جاتی ہے, پھر ٹھیکری بنتی ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے بندہ رلا ملا ہوتا ہے, کبھی بھی کوئی مٹی ذہن میں آئے کہ بس ہاتھ ڈالیں تو اندر چلا جاتا ہے, نہ ڈالیں تو سوکھی لگتی ہے. ایک دفعہ قرآن کی بارش اندر گئی, سمجھ آ گیا, اب اگر چھوڑیں گے نا تو وہ ٹھیکری جو کہ گویا کہ وہ برتن بنانے والی مٹی ہوتی نا, اس طرح دل سخت ہو جاتا ہے. اس کو نرم رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ کے کلام کی وحی کے پانی سے نرم کیا جائے. تو اپنے لیے خود چوز کریں, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, میں نے کیا نہیں کیا, کیا میرے حالات ہیں, ویکنیس ہیں. میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ ادھر آپ سکول اسلام میں داخلہ کر لیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بچوں والی ماؤں کو تو زیادہ جلدی جلدی کر کے ختم کرنے چاہیے کورسز, کہاں آپ چار چار سال پڑھتے رہیں گے اور پھر کہیں آپ کے یا دو بچے اور ہو چکے ہوں گے اس دوران میں. جن کے پاس سہولت ہے ابھی شادیاں نہیں, وہ جلدی سے کر کے ختم کریں, کیا پتہ اگلے سال شادی ہو جائے. جن کے پاس ابھی ایک بھی بچہ نہیں شادی ہوئی, وہ تو فوراً بھاگ کے ہیں. تو یہ میسج دیں اپنے ارد گرد والوں کو, آپ کے دوستوں میں رشتہ داروں میں, جتنی جلدی کر لو گے اتنا آسان ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر انشاءاللہ جب اصل کٹے گی. اب آپ کہتے ہیں نہیں جی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے دور قرآن کافی. تو آپ سوچیے کسان جو سال میں ایک مہینہ کام کرے تو باقی گیارہ مہینے کیا ہوگی, ہاتھ تنگ ہوگا, قسم پرسی ہوگی اور سستی الگ ہوگی, بیوی بھی ڈانٹے گی کہ کیا گھر میں بستر توڑتے ہو, پیسہ بھی کم, عزت بھی کم اور اس طرح انسان کی ایفیشنسی بھی کم. جتنا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوگا اتنا ہم اور کام کرنا چاہتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, جب انسان کو اپنی محنتوں کا پھل دکھتا ہے نا تو اس کے اندر اور جوش آتا ہے اور اسی کا نام امید ہے. اور جب پھل نہ دکھے, اب جو میں بات کہہ رہی ہوں بڑے غور سے سنیے گا, جب انسان کو اپنی کوششوں کا محنتوں کا پھل نہ دکھے, حضرت نوح کو ذہن میں لے آئیں بس, جب بظاہر کچھ نہ دکھے تو امید ہی وہ سہارا ہے جو بندے سے مزید کام کراتا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اور ہمارے پیارے نبی کی صورت میں اس کی بہت خوبصورت مثال ہے, جب طائف کے میدان میں گئے کہ چلو ان کو سمجھا دیتا ہوں, مکہ والے تو سٹبن ہیں, ان پڑھ ہیں, خاندانی ہیں, برادریوں میں بٹے ہوئے, یہ نہیں سنتے. طائف کے لوگ نسبتاً پڑھے لکھے بھی تھے اور دولت مند بھی تھے, آپ نے سوچا کہ وہ بات مانیں گے, لیکن وہ دنیا کے نشے میں چور تھے, یہ بےچارے خاندانی رسم و رواج کی شکنجوں میں تھے, انہوں نے بھی نہ مانا. اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ حکم دے تو میں یہ دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں کہ یہ وادی جو ہے اس کے بیچ کے لوگ پس کے رہ جائیں. تو آپ نے وہاں کیا کہا کہ نہیں جبرائیل, ایسا مت کیجئے گا, شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایک ایسا آ جائے کہ جو اس پیغام کو لے لے. اس کو امید کہتے ہیں. دائی دین امید کے بغیر کام کرتا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں دو لوگ ہیں صرف کلاس میں, تو کیا ہوا, تھوڑے یہ دو جم گئے تو ہو سکتا ہے ایک کے دامن سے کیا کچھ ہوگا. بیسوں لوگوں کی لسٹیں انگلیوں پہ موجود ہیں کہ ایک بندہ کہیں سے کپڑ کے گیا تو اس نے وہاں جا کے فصلیں لگا دی, کھیتیاں لگا دی. کئی دفعہ چار ساٹھ سو سو لوگوں کی کلاس ہوتی ہے, اس میں ملا جلا معاملہ رہتا ہے, لیکن کوئی ایک بھی بندہ نہیں نکلتا. تو یہ چھوڑ دیجیے اللہ کے اوپر. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی جگہ سے اپنے آپ کو رکھیے اور بہترین طریقے سے کام کریں. اور کسان دیکھیے کہ بارش کی امید پہ اوپر دیکھتا ہے نا, ایمان والے کے دل میں قرآن کی وحی کی طلب ہوتی ہے. اللہ اور کیا پڑھو, اللہ اور کیا اس قرآن میں, بس آپ صرف بکرا پڑھتے ہیں نا ابھی پہلا رکو کے, تو آپ کل آتے ہوئے سوچتے ہیں ہائی کل کیا پڑھوں گی, تجسس, پھر سورہ بکرا پوری, ہائے آل عمران کا موضوع پتہ نہیں کیا, ہائے سورت نساء کیسی ہے, پتہ نہیں مائدہ کیسی ہے, ہائے سورت الانام کیسی ہے, عراف کیسی. یہ دن بہ دن پھر انسان کی نظریں آسمان پہ لگتی جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنا اپنی زندگی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے قد افلح المومنون, اٹھارہویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ مومنون کی. اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 7 کے اینڈ میں کیا آتا ہے, اولئک هم المفلحون, تو مفلحون اور فلاح پانے والے کا ذکر بہت کسان کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کسی کو اپنی کوشش کے بعد کوئی نتائج نکلتے نہ بھی دکھے تو وہ امید کے سہارے پہ مزید کام کرتا ہے. اس وقت کھڑے اور کھوٹے کا فرق پتہ چلتا ہے, اس وقت ہمیں خود بھی پتہ چلتا ہے. آپ کہتے ہیں لوگ بہت آئے تو موٹیویشن بہت ملتا ہے, کوئی لوگ نہ آئے کچھ بھی نہ ہو تو ڈی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں، تو یہ امید کا سہارا ٹوٹا ہوا ہے. اگر آپ اللہ کے ساتھ پر امید ہے نا، تو آپ اکیلے ہی آ کے بیٹھ جائیں، کوئی بڑی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کر دے گا. ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک شخص تھا، تو سفر کے دوران کہیں دور چھوٹی سی مسجد دیکھی، تو وہ وہاں گاڑی روک کے کہتا کہ میں نماز پڑھ لوں مسجد میں. یہ سعودی عرب کا کوئی واقعہ تھا. تو جب وہ وہاں گیا تو اس کو وہاں اندر ایک نوجوان دکھا جو اکیلا بیٹھا ہوا تھا. خیر یہ وہاں گیا، اس نے کہا کہ جب نماز پڑھتے ہیں، جو ساری بات کے اندر سے خلاصہ نکلا نا، جو ہی اس نے دوسرے شخص نے جا کر ارادہ کیا نا، تو وہ پہلا شخص جو تھا نا، اس نے پتہ نہیں کس کو کہا کہ چل آج تو جماعت ہوگی. تو یہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، مجھے تو کوئی ادھر ادھر دکھتا نہیں. خیر کس طرح مختصر نماز کی، دونوں نے مل کے جماعت کی. اس کے بعد یہ جو بات والا مسافر تھے، اس نے کہا کہ یہ بتا تم کون ہو اور یہ بھی تم کس سے باتیں کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں اس مسجد سے باتیں کر رہا تھا. کہا کیوں، تم اس مسجد سے کیسے باتیں کر رہے ہو، تم سناؤ. کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، تو میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہے کہ غیر آباد جگہوں کا بات کروں گا. جہاں بہت لوگ ہوتے ہیں نا مسجدوں میں دین کے کاموں میں، وہاں نہیں جاتا. میں زمین کے وہ ٹکڑے ڈھونڈتا ہوں جہاں دین نہیں ہے یا لوگ نہیں ہیں. تو میں اس مسجد میں کئی مہینے سے آ کے بیٹھا ہوں، میں نے یہاں جماعت ہوتی نہیں دیکھی. کوئی ایک آتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے تو پڑھ جاتا ہے. تو میں اس احساس میں ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ زمین ہے، یہ ٹکڑے، میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھتا ہوں کہ یہ آباد ہو. آج جب تم آئے اور ہم دو نے جماعت کی، تو میں مسجد کو کہہ رہا تھا کہ مسجد تجھے مبارک ہو، آج یہاں جماعت ہوگی. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، اور آپ تو شاید ابھی اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. میرے گمان کے مطابق اگر آپ ابھی اس تڑپ کا حصہ نہیں بنے نا، آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن جب سمجھ آ گئی تو آپ وہاں نہیں جائیں گے جہاں بہت لوگ جاتے ہیں. آپ وہاں نہیں اپنی ڈیوٹی لگوائیں گے جہاں بہت لوگ آئیں گے. آپ کہیں گے میری وجہ سے نئی جگہ کا بیج لگائے. اور اللہ کی قسم کھاتی ہیں، اللہ کو حاضر نظر جان کر، آپ کے اس ناروے آنے کا مقصد ایک ہی تھا. گواہی دیتے ہیں آپ نفیسہ؟ یہ تو ہماری پہلی گواہ ہے. آپ کو پتا نہیں نفیسہ آ کے بیٹھی میں اس دن سے میں وہی دن سوچتی ہوں، یہ وہ لڑکی ہے کہ جس نے آپ کے لیے یہ سارے فیصلے اللہ سے لیے. بعد میں تو دیکھیے ماشاء اللہ کتنے لوگ جمع ہو گئے نا، تو نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. لوگوں کی قربانیاں اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اور بڑے بد نصیب ہیں جو محسنوں کے احسان ضائع کرتے. ابھی بھی یہ سوالوں کے جواب دے دے کے آئی ہوں، ناروے کیوں جاتی ہیں آپ، وہاں کیا ہے؟ آپ کے میاں کی جاب ہے. مجھے بھی لوگوں نے کیلیفورنیا سے میں آئی ہوں، جو ناروے کی بھی پوش اسٹیٹ ہے، کہ جہاں ڈاکٹرز اور امیر اور دولت مند لوگ ہیں، مشہور ہے وہاں کے بارے میں، سب میڈیا وہاں ہے، فلمیں وہاں بنتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں سندھ میں آپ یہ لگا لیں جو لوگ جس لیول پہ. تو مجھ سے وہ نئے لوگ تھے نا، تو مجھے بار بار آپ ناروے کی جاتے. اب میں زیادہ جواب دیتی نہیں، جس کا کہ جواب نہ دوں. پھر کوئی، اچھا آپ کے میاں کی جاب ہوگی نا ادھر، اچھا آپ کے بچے کدھر ہیں، وہ وہاں پڑھتے ہیں، اچھا وہاں کیا ہے آپ کا، کوئی آپ کے میک ہے وہاں؟ میں کیا بولوں، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ناروے، جس کا ہم نے کبھی تمنا بھی نہیں کی، میں بتا بھی نہیں وہ کہ وہاں آپ کیوں جاتی ہیں. آپ دبئی جائیں، آپ لندن جائیں، مشہور شہروں میں جائیں. یہی تمنا ہے کہ اللہ بے بات جگہوں کو آباد کرا دے. دعا کیا کریں. حضرت ابراہیم نے یہ سنت ہمیں دکھا دی. حضرت ابراہیم میں آتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچے کو لے کر اس جگہ تب آیا ہوں تاکہ یہاں تیرا گھر آباد ہو جائے. تو اس چیز کی تمنا کریں. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے نا، اللہ تعالیٰ وہی کام شروع کرا دے گا. جب ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، کل آپ سنا گھر تو بنا دیا، باری نہ مناسک نا، مناسک سکھا، حج کیا کرنا ہے. تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل کے ذریعے کہ ابراہیم فلاں جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اور اونچی آواز سے پکارو، لبیک پکارو. حدیث میں آتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام نے جا کر پھر پکار لگائی تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حدیث میں آتا ہے کہ جس ذی روح نے قیامت تک حج کرنا نا، وہ سب نے اس کے جواب میں کہہ دیا تھا لبیک اللہم لبیک، اور وہ ضرور حج کرے گا. حضرت ابراہیم پوچھے، اللہ یہ کس ویرانے میں مجھ سے پکار لگا رہا ہے؟ کیا تھے وہاں آپ؟ میں بڑے شوق سے مکہ کی ہسٹری والی تصویریں دیکھتی ہوں، کئی گھروں میں ہوتی ہیں، گھروں مسجدوں میں بھی، یہ مکہ ادھر تھا، یہ تھا، وہ تھا. ابھی ریسنٹلی جب ہم گئے تو ہمیں وہاں بس دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، جو ہسٹری تھی مکہ کی بھی اور اس کی مدینہ میں ایک انہوں نے بنایا ہوا میوزیم. تو پرانی دیکھ کے میں سوچتی تھی نبی کے دور میں یہ تھا مکہ، پھر اس کے بعد یہ تھا، وہ کوئی ہے ہی نہیں بندہ. اور اب جا کے ذرا ایک نظر دیکھیے تو اوپر سے دیکھیں تو سر گھومتا ہے. اخلاص کی برکت ہے. آپ کی زندگی میں کام نہیں بھی ہوگا، ڈونٹ وری، امید کا دامن رکھے یہ کام ہوگا. یہ بات کہتے مجھے بجی فوزیہ یاد آ گئی ہے. صرف ایک محسنوں کے احسان کی بات کر رہی ہوں. وہ اس جگہ کو دیکھنے آئی تھی. جس دن ہم نے اس جگہ کی ریزننگ کہتے ہیں آپ لوگ ریزننگ کی تھی, بجی فوزیہ ہمارے ساتھ تھی. اور یقین کریں مجھے تو اس کا پرانا سارا نقشہ یاد ہے. آپ میں سے نئے ساتھیوں نے تو دیکھا ہی نہیں. یہ پورے چھوٹے چھوٹے رومز تھے. یہاں آفس تھے. یہ جو جگہ ہے نا یہ ایک آفس تھا. ادھر ایک دیوار تھی. یہ شیشے کا چھوٹا کمرہ تھا. ایسی شیشے کا کیبنٹ تھا. پورا گھوم کے کہتی اے کمرہ تے میرا. قسم سے جب بھی میں اس کونے کو شعور سے دیکھوں یاد ہے نا تو کہتی تھی میرا تے اتھے بیڈ لوا دی. میں تے اتھے ہی آ جانا. مینو آن دا مسئلہ جان دا مسئلہ. اور وہ دیکھ کے گئی اور وہاں بیٹھے. ہماری جو کینٹین ہے اس میں بھی پارٹیشنز تھی شیشے کی نا. بہت کچھ کی تصویریں ہیں پہلی بھی نا. میٹنگ ہوئی تھی تو وہ میگلر جو تھا وہ باتیں کر رہے تھے نا. مجھے نوش کتنی آتی تھی تو بھائی جی جو نا وہ جو باتیں ہو رہی نا تو جیسے وہ اپنی زبان میں نہیں بولتے بس اینج تو ہو ہی جانا. جیسے بندہ اپنے آپ سے بولتا ہے نا. لیکن آپ کو بتا کہ جس دن ہم اسکول میں موو ہوئے ہیں 15 مئی کو چابی ملی ہے ہمیں, یاد ہے آپ لوگوں کو. شاید 7 کو رمضان تھا آگے شروع ہو رہا تھا. رمضان سے کچھ دن پہلے باجی اس دن ہاسپٹل میں تھی. باجی کی زندگی میں یہ جگہ ہمیں مل گئی تھی لیکن اپنے اسکول کی نظر سے وہ اس سیڑھیوں میں نہیں چڑھ سکی. اور اس کا مجھے آج بھی اللہ کے اوپر راضی ہیں بھرم ہے کہ ایک دفعہ وہ دیکھتی تو صحیح نا. تو کیا خیال ہے ان کی وہ کوششیں چلی گئی تڑپ اور جو اپنے خاندان کے لیے کرتی تھی. کہتی تھی میرا دل کرتا ہے میرے خاندان کا ہر بندہ 5,000 کروڑ دے دے نا تو کتنا پیسہ جمع ہو جائے ہمارے پاس. پلان ارادے خواہش کہاں گئے؟ اللہ محفوظ کرے گا. حضرت حمزہ جو تھے غزوہ احد میں شہید ہو گئے. احد میں فتح بھی نہ ہو سکی. نبی کا دان ٹوٹا. مصعب بن عمیر چلے گئے. پھر صحابہ چلے گئے. دوسری جنگ تھی ابھی تو کیا ان کا اجر ضائع ہو گیا؟ وہ کیا کہیں گے اللہ تو نے تو ہمیں اسلام کی بہار ہی نہیں دکھائی. ان کی قربانیوں کی زمین پہ تو آج اسلام کی عمارت کھڑی ہے. تو مت سوچئے کہ میری کوششوں سے کچھ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. صرف امید کا سہارا رکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جب ہم کسی درخت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا ایک دن اس پہ پھل ضرور لگتا ہے. آپ کے اس شہر میں اسکول میں کئی موسم آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں کلاسز کتنی چھوٹی رہ جاتی ہیں. تو میں کیا سوچتی ہوں پتوں کو دیکھتی ہوں. کل بھی میں نے کم از کم 20-25 منٹ اس کھڑکی میں شام کو یعنی 9 بجے تک نان اسٹاپ میں بولی ہوں. کل اللہ ہی بلواتا ہے. بیچ میں جب سننے میں رکی ہوں گی یا نمازیں پڑھی ہوں گی یا جو بھی ہے میرا لے 10 سے زیادہ 1-on-1 میٹنگز ہوئی ہیں. کل آپ کی کلاس ہوئی اس کے بعد 2 آن لائن پہ پورے سیشن لیے. بخاری پڑھائی ایک جگہ. ایک نئی بک شروع کرائی محاضرات القرآن. پھر ادھر کے لوگوں سے میٹنگ ادھر کے. بالکل 8 بجے تک میں ایسی تھی کہ بس سمجھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تو ایک کو بلا رہی. اس طرح حالات. لیکن جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی اس کے بعد میں کھڑکی میں کھڑی ہوگی جو میری عادت تھی پہلے بھی. اور میں نے کم از کم 15-20 منٹ کھڑے ہو کے نہ اللہ سے باتیں کی اور آپ کے اسکول کے لیے جائیں گی. اور میں کہتی تھی کہ اللہ یہ اتنے پتے اس وقت درختوں پہ لگے ہوئے ہیں کتنے ہرے بھرے ہیں. یہ اب کچھ مہینے میں ختم ہو جائیں گے. آج صبح آپ کو پتا ہوا چلی ہے تو ہم رستے میں تھے تو میں ان کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں طاہرہ آج پہلی ہوا چلی ہے. کل رات کی چلی ہے تو دیکھیں کتنے پتے اتر گئے. تو میں نے فوراً کہا میں نے کہا جب قرآن کورسز شروع ہوتے ہیں پہلی آندھی میں کچے جھڑ جائیں گے. آپ جو سبحان اللہ السلام کر رہے ہیں بڑی مضبوطی سے ہاتھ تھامے قرآن کو. پہلی ہوا میں جھڑ جائیں گے کوئی دوسری میں جھڑیں گے. اور اب آپ دیکھیں دن بدن درختوں کے پتے کم ہوں گے. نہ 1.5 مہینہ رہ گئے. اکتوبر تک میرا لے یہ درخت خالی ہو جائیں گے. لیکن جب خالی درختوں کو دوبارہ ہرا بھرا دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں نہیں کم لوگ آئیں یا زیادہ آئیں. دیکھیے گا سر ہوں گے کتنے ہوں گے کیا ہوگا. یہ ہمیں پتا ہے کہ آپ جڑے رہے اپنے کام سے. ایک وقت آئے گا کہ دین کے اوپر بہار آئے گی. ہم دین کی بہار کو اپنے اسکول کی بہار نہیں کہتے. اللہ کا شکر ہے دل میں یہ بات ہی کوئی نہیں. ہمارا کون ہے ہمارے لوگ کون ہے آپ ہمارے ممبر ہیں. ہو کیئرز. آپ کو حیرت ہوگی سب کو میں آپ کو آج بات منہ پہ آئی ہے. یعنی ممبر شپ ناروے کا آپ کو پتا ہے نا طریقہ. ممبرز بنتے ہیں جس سے ہر سال گورنمنٹ سے کچھ ہوتا ہے. اصل میں میری نظر میں ممبر شپ کے ایفیلیشن کہ جس چیز کو کاز کو میں سچ سمجھتی ہوں اس کو میں سپورٹ کروں. تیسرا سال ہے اور اس وقت دن رات یہاں کام کرنے والوں میں سے بھی کئی نہیں ہیں. انہوں نے دیا میں پچھلے لوگوں نے کہ وہ آج تک میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ کے کہنے پہ کون آئے. آپ تو خود نہیں ہیں اسکول کے اس میں. پرواہ کوئی نہیں. نہیں تو نہ سی آنا ہے تو نہ کسی کو فورس کیا نہ کسی کی ممبر شپ ڈھونڈی نہ کیا. پچھلے شروع 2-4 سال میں ہوا. ان کو میرے سے زیادہ پتہ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں. تو انہوں نے مسجد والا نے کہا ہم تو سوال ہی نہیں پیدا. لوگ اپنی پچھلی دوستیاں نبھانے کی خاطر ابھی تک نہیں ان کو چھوڑتے. ہم نے نہیں کبھی کسی سے کہا ہو کیئرس. ہمیں یہ نہیں پتا کہ نور القرآن میں کوئی آ رہا ہے تو وہ اسلام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس ناروے میں اسلام آ جائے، بچوں کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، بچیوں میں چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے. اللہ کرنے والا کام ہے اور آج تک کبھی کمی آئی نہیں الحمدللہ. ایک دن بھی زندگی کا اس پورے علمی سفر میں، یہاں کی کہانی نہیں ہے، یہ شروع سے آخر تک ہے، ایک دن بھی ہمارے اسکول میں پیسے کی، روپے کی کمی بیشی نہیں آئی. یہ اللہ کی میں کہتی ہوں کیا عنایت ہے. میں آپ کو وہ ساری کہانیاں سناؤں نا جو میرے سینے میں اور میرے فون میں، آپ حیران ہو جائیں. کل رات میں نے ایک میسج سنا، تیسری کلاس تھی، کل دوسری تھی، ایک جگہ تیسری تھی، تو میں آپ کو سناؤں نا، ڈیڑھ منٹ کا میسج ہے. ہم پریشان ہیں، مارشل والے آ جائیں گے، اوور لوڈیڈ روم ہے، اوور فلو ہو گیا، جتنی کیپیسٹی تھی روم کے اس سے زیادہ لوگ ہیں، اب کیا کریں. میں نے ڈیڑھ لائن کا جواب دیا، بڑی جگہ ڈھونڈ لیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نام کم کر دیں، ہم داخلے روک لیں، آپ بندے قرآن کی طرف آنے والوں کو ہم کیسے روکیں. میں نے کہا اپنے ہسبینڈ سے کہیں ایگری دس، تو انہیں کہیں کہ فائنڈ بگ پلیس، ہم چل جائیں گے. ساتھ مسجد ان سے کہیں ہمیں بڑا ہال دیں، وہ تو نہیں دیں گے، یہ تو ہمیں بھی پتا، تو اللہ بڑا دے دے گا ہمیں، وہاں بھی بڑا ہوگا. اور یقین کریں ہر چیز الٹی چال چل رہی ہے. اب جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں نا، جو کام ابھی یہاں پانچ پانچ سال میں نہیں ہوئے نا، وہ وہاں سے شروع ہوئے. میں تو نہیں کروں گی، میرا کام ہی نہیں، میری بلا سے. مجھے تھوڑا سا بولنا پڑھانا آتا ہے، میں پڑھاتی ہوں، سب کام آپ جانے، آپ کے کام ہے. تو یہ جو امید ہے نا، یہ امید لاتی ہے. میں امید کے سہارے اس وقت بھی آپ کے پاس ہوں کہ میرے ادھر آپ کو وقت دینے سے آپ کے اسکول میں خیر آئے گی. اگر مجھے کچھ آتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میرے ادھر آنے سے کام نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ ہی چاہتا ہے تو ہوتا ہے. جس کو نہیں آنا ہوتا وہ میرے آنے پہ بھی نہیں ہوتا. جو آتے تھے ویسے بھی آتے، جو دیر سے آتے تھے میرے آنے پہ بھی دیر سے آتے ہیں، جو جلدی آتے تھے وہ جلدی آتے ہیں، جو چھٹیاں کرتے تھے کرتے تھے. مجھے تو کوئی مان نہیں ہے اس بات کا، لیکن مجھے اپنے اللہ سے بڑی امید ہے، یہ یقین کریں. اور میں اللہ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا من و حاضر و جاہد فی سبیل اللہ، اس کو ضائع نہ کرنا، یہ قربانیوں کے اوپر ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، جب اللہ کے لیے آپ کو چھوڑیں گے نا، اس کے بعد اللہ آپ کو خوشخبری ضرور دے گا. لیکن ہم اس سے پہلے دین چھوڑ چکے ہوتے ہیں، مجبوریوں کے نام پہ جاب مل گئی، اتنی بڑی مجبوری، کاغذ کے نوٹ ہیں، سونے کے نہیں ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں دین کا کام. رشتہ ہو گیا، ابھی کیا آ گیا، ایک انسان آیا جس سے آپ نے شادی کے دو مہینے بعد ہی لڑنا شروع ہو جانا، آپ اس کے ملنے پہ کام چھوڑ گئے. بچہ بچہ ہونے لگا، ابھی ہوا بھی نہیں، ابھی پیٹ میں، آپ اسے اتنا ڈر گئے، پریگنٹ ہو گئے، گھر بیٹھ گئے ایک سال تک. یاد رکھیے، یہ میری باتیں آپ کو کبھی یاد آئیں گی. آپ کا اسکول اس وقت جمع رہے گا، اور اس میں کوئی آنچ نہیں آئے گی جب تک آپ قربانیاں دینے والے اور اللہ پہ نظریں لگانے والے موجود ہیں. نہ کسی زمین کے ٹکڑے پہ مان ہے، نہ کسی کے سونے پہ مان ہے، نہ چاندی پہ مان ہے، صرف مجھے ان ساتھیوں پہ مان ہے کہ جو دن رات کام کرتے ہیں، جن کے جذبے، اور انہی کے لیے میں کہیں بھی جاتی ہوں، انہی کے لیے میں چھوڑتی ہوں، انہی کے لیے آتی ہوں. قیمتی ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے کام کرتے ہیں. لگی تھی تو کیا کہتی تھی کہ ان نماش کو بسی و حسن اللہ. دکھوں میں بھی امید اللہ پہ ہوتی ہے، سکھوں میں بھی اللہ پہ ہوتی ہے. جس دن ہمارے یہ جذبے مریں گے نا، اس دن سب ختم ہو جائے گا. نہ مخالفوں کی مخالفت سے آپ کو کچھ ہوگا، نہ پروپیگنڈوں سے ہوگا، نہ لوگ آپ کو کچھ بھی مشہور کر دیں. برکتیں آتی ہی جائیں گی. کب تک؟ جب تک آپ سنجیدہ ہیں، جب تک آپ اپنی جگہ پہ جمے ہیں نا. اور آپ کیا، اب ہم تھک گئے ہیں، اب دوسرے آ جائیں تو وہ تو آ ہی جائیں گے. یہ تو آپ نہ بھی کہیں، یہ تو ہونے والا ہے اگر آپ ایسے سوچیں گے. آپ اپنے اپنے کاموں کو پہچان کے آگے بڑھتے جائیں. آپ دیکھیے دن بدن انجوائے کرتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیسے پڑھاتی ہیں، میں نے کہا پڑھنا ہی نہیں پڑتا. کہتی ہم تو ایک درس دینا ہوتا ہے، چار دن پہلے اس کے لیے پڑھتے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. اللہ کی قسم کھاتی ہوں، کئی دفعہ، کل میں نے بخاری پڑھائی ہے، اینڈ ٹائم پہ اسٹوڈینٹ سے پوچھ کے کھولا ہے. مجھے پتا تو تھا ہی اندازن، لیکن کون سی حدیث، اتنا وقت ہی نہیں ہے کھولوں. محاضرات القرآن کل شروع کرائی ہے، بک ان کے سامنے کھول کے شروع کی، نہ پڑھنے کا وقت، نہ پہلے دیکھنے کا وقت. دورہ قرآن کرایا پورا، کوئی ایک نوٹس نہیں دیکھے. کیوں؟ وقت بھی نہیں ہوتا. اور دوسری یہ بات ہے کہ دورہ قرآن میں اگر نوٹس کھول لو تو کون ڈھائی گھنٹے میں پورا کرے، پھر تو وہ پانچ گھنٹے میں بھی پارا نہ پورا ہو. یہ آپ کا خود حصہ بنتا ہے. دن بدن کام جو ہے آسان ہو جاتے ہیں، یوزر فرینڈلی آپ ہوتے ہیں. شروع دن، جو پہلے دن بچی نے کھانا پکایا ہوگا، ہاتھ بھی جلا ہوگا، چولہا بھی خراب کیا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے، آپ چھ چھ ہانڈیاں پکا لیتی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا آپ دین کا کام زیادہ کریں نا، آپ کو ایزی لگنا چاہیے. اب یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، ادھر بھی، اٹس اوکے، نو پرابلم. بظاہر لوگوں کو لگے گا بہت چیزوں میں انوالوڈ ہے، لیکن آپ مطمئن ہیں. اور الحمدللہ جتنے سکون اور چین سے میں سوتی ہوں، اور میں اپنے گھر کو انجوائے کرتی ہوں، اور اپنے میاں کو انجوائے کرتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، گھر میں جاتی ہوں، میرے دل دماغ پہ پتے جتنا بھی بوجھ نہیں ہے، بھی نہیں ہے. اگر کل 12 گھنٹے کی یہاں سے نکل کے گئی تو ایک اتنا سا بوجھ نہیں یہاں سے لے کے گئی کہ دل میں کوئی غم میں یا فکر، اللہ جو کرنا تھا کر دیا، اب تو جا میں چلی، نہ مجھے یہ مان ہے کہ میں نے کچھ کیا تو کچھ ہوگا، صرف ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اللہ ہم سب کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہم ارادے کتنے بڑے بڑے رکھتے ہیں، ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا، پہلے اپنے اوپر تو دیکھو کس بنیاد کے اوپر دین کا کام کرنا ہم نے۔ تو جب تک آپ خود اپنی کوز سے سچے نہیں ہیں نا، واللہ ہی آپ کو سونے جیسے بھی لوگ مل جائیں گے نا، آپ کو کبھی خیر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اب ذرا اس میں آپ پیج 304 پہ کچھ کوٹیشن سنیے، میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ اتنا خوبصورت تقابل ہے یہ خوش فہمیوں والے مسلمانوں کا جو آج کے دور میں، نہ کرنا کچھ، نہ کرانا کچھ، نہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے، نہ اپنے اسلام پہ خوش اور امیدیں کیا لگا رہے ہیں کہ بس ہم اسلام کے نمائندے اور اسلام دنیا میں آیا کھڑا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بنجر پتھریلی سخت زمین میں جتائی اور بوائی کرتا ہے تو وہ احمق ہے، اس کو ماہر کاشتکار نہیں کہا جاتا۔ سچ، آپ میں سے جن لوگوں نے قریب سے فصلیں اگتی دیکھی ہیں آپ اس کو سمجھیں گے۔ کبھی آپ کسی شخص کو پتھریلی زمین کے اوپر ہی ہل جوتتے اور بیج ڈالتے دیکھیں تو عقل مند کہیں گے، بیوقوف کہیں گے نا آپ اس کو۔ اسی طرح یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اچھی زمین میں جتائی اور بوائی کرتا ہے لیکن اس کھیت کا محل و وقوع ایسا ہو کہ وہاں سچائی کرنے کا بندوبست نہ ہو، یعنی وہاں فصل لگ تو گئی اب کٹ نہیں سکتی، تو وہ کاشتکار جس نے اس کھیت میں سچائی اور بوائی کی ہے یہ کہہ دے ہاں ہم بارش کا انتظار کریں گے، تو اس کا یہ انتظار تمنا اور ارمان کہلائے گا، اسے رجا نہیں کہتے۔ یہ آج مجھے یہ چند کوٹیشن جتنی بھی ہے نا، یہ ساری آج کی امت مسلمہ پہ لگی۔ ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے جو صحابہ نے کیا، طریقہ وہ نہیں، منہج وہ نہیں، میتھڈالوجی وہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں دیکھنا بدر کی طرح فرشتے اتریں گے۔ وہ کسی نے کہا کہ بھی تم کہتے ہو بڑے فرشتے آتے ہیں تو یہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے، اب کدھر ہیں تمہارے رب کے فرشتے؟ تو اس نے بھی جواب اچھا دیا، کہا آئے تھے رب کے فرشتے، ان کو کہ مسلمان ہی نہیں دکھے تو وہ واپس چلے گئے، کہ اللہ کن کی مدد کریں وہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھیے کہ پہلے اپنا رخ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اللہ کی مدد تو پھر آئی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اس محبوب اور مرغوب چیز کے انتظار کو امید و رجا کہا جاتا ہے جس کے داخلی اسباب، اب نوٹ کیجئے داخلی کیا ہوتا ہے، یہ اپنے دل کی طرف ہاتھ ڈالیں، اندر کے، جس کے داخلی اسباب جو کہ بندے کے اختیار اور تصرف اور اس کے ارادے کے تحت وہ مہیا ہوں۔ 3 سیکنڈ تک آپ اس سخت جملے کو ذرا محسوس، سخت سمرا مشکل ہے، اردو مشکل ہوتی ہے نا، لیکن 5 دفعہ پڑھ کے بتانے کا ہی موقع ہوتا ہے۔ کیا ہے امید؟ کے اندر کے جو اسباب ہے نا، جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھے، جو آپ کو کام دیا، جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیے، آگے بات اتنی بات ہے۔ آپ اپنے اوپر سب لے کے دیکھ لیجئے، آپ گھر سے نکل آئے، آپ نے اسٹوڈینٹس ہیں تو پڑھنے کی کوشش کر لی، ساتھی ہیں جس کو تجوید آتی تھی اس نے اپنی پوری کوشش کر لی، یہ سب کچھ کر لیا وہ مہیا ہوں، بس وہ چیز باقی رہ جائے جو بندے کے اختیار اور تصرف اور اس کے ارادے کی دسترس سے باہر ہو۔ مراد یہ ہے کہ وہ اسباب و وسائل جو بندے کی دسترس سے باہر ہوں، بندے کی ان اسباب و وسائل میں اللہ کی ذات سے لو لگانا امید و رجا کہلاتا ہے۔ کتنوں کو یہ تعریف سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ، جن کو سمجھ نہیں آئی میں نے اس کا اپنے پاس بک میں ایک کوڈ لکھا، میں نے اپنا کام کر لیا اب تو اپنی رحمت لے کے آ جا۔ مجھے اس پورے پیراگراف میں سے یہ جملہ ملا، بندہ اپنے پورے اسباب استعمال کرے، اختیار استعمال کرے، جو میں کر سکتی ہوں وہ تو میں کروں، اللہ یہ سب کر کے آئی ہوں۔ اور واللہ ہی کل میں نے شام کو بیٹھ کے وہی مجھے اللہ کے نبی کی اتنی دعا یاد آئی کہ اللہ بڑی محنت سے یہ میں نے 313 جمع کی ہیں، اگر آج بدر کے میدان میں یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ یہ ہے توکل کہ اللہ میں تو لے کے آ گیا ہوں، اب آگے تو کر لے۔ آپ اپنی اٹ موسٹ کوشش کر لیں، وٹ ایور دا بیسٹ آئی کین ڈو آئی ہیو ڈن، اب اللہ جو کمی بیشی ہے تو پوری کرتے، یہ ہے امید۔ پھر آپ اپنے اوپر غور کریں، کیا میں نے اپنی اٹ موسٹ کوشش لگا دی اللہ کے دین کے لیے؟ کیا واقعی مجھے اس چیز کا ذرا احساس بھی ہے پورا کہ اللہ نے مجھے کس راستے پہ ٹکا دیا، کس راستے پہ جما دیا؟ پھر اگر نفس موٹا ہو اور پھر شیطان اندر سے کچھ آوازیں اٹھائے اور پھر زبان سے اگر ایسے جملے نکلیں تو سمجھیے کہ یہ پھر محرومی کے جملے ہیں۔ آپ محروم ہونے والے ہیں، وہ آپ نے پڑھا ہوگا باغ والے قصے میں, وَنَحْنُ مَحْرُومُونَ. کہتے باغ کدھر گیا, وہ کدھر گیا, وہ کہتا ادھر تھا ادھر تھا, وہ پھر آخر میں بتایا نہیں بھائی باغ بھی وہی ہے جگہ بھی وہی ہے, وَنَحْنُ مَحْرُومُونَ. کتنوں کو وہ واقعہ یاد آیا میرے ان جملوں سے؟ جی الحمد للہ. سورت ماریج ہے کیا الحق ہے, 29 پارے کا باغ والوں کا قصہ, کہ جس میں باپ فصل کاٹتا تھا تو غریبوں کو دے دیتا تھا, باپ مر گیا تو بیٹے گئے تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے, یہ سارا تو یہی لے جاتے ہیں, ہم آدھی رات کو جاتے ہیں فصل کاٹتے ہیں, ارادہ یہ کر گئے کہ نہ کسی کو ملے. اللہ نے راتوں رات ایک آگ ڈالی اور سارا باغ جل گیا. اب وہ سارے گئے کدھر ہے کدھر ہے باغ کدھر گئے, وہ کہتے ہیں ہم تو بھول گئے رستہ. کہتے نہیں یہ صاحب بابا نحنو محرومون, تم محروم ہو گئے ہو, باغ تھا ادھر. بندہ محروم ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ہمارے اسلاف کی زندگیاں پڑھیں, اس لیے آخری دم تک دھک دھک کرتے تھے ان کے دل کہ ہمارا انجام کیسا, سوئے خاتمہ سے وہ ڈرتے تھے کیونکہ ان کو اپنی نیکیوں پہ مان نہیں ہوتا تھا. میں کہتی ہوں ہر اسٹوڈینٹ جس نے کورس کیا اور اس نے غلطیاں کی اور اس کے اسائنمنٹ پورے نہیں ہیں اور اس کی چھٹیوں کی لمبی لسٹ ہے اور کچھ ہے, وہ خود سے پوچھے کس چیز کا سرٹیفکیٹ لینے آ رہی ہوں, کس چیز کی ڈگری مانگتی ہوں, کس منہ سے لوگوں کو کہوں میں نے قرآن پورا کیا, کیا پورا کیا میں نے قرآن. آپ اپنی اٹموسٹ کوشش کر دیں پھر دیکھیے اللہ کیا رنگ لگاتا ہے, پھر تو دنیا بھی حیران ہوتی ہے اور آپ بھی حیران ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں امید کا ایک نیا اینگل سکھا دیا. بالکل اسی طرح مومن بھی کرتا ہے, ساری زندگی اپنی توانائیاں استعمال کرتا ہے, وسائل استعمال کرتا ہے, اسباب استعمال کرتا ہے. آپ خود سے پوچھیں تین چیزیں ادھر, اسباب وسائل اور توانائی. خود سے ایک کوشچن لکھ لیں اسی جگہ اپنی بک کے ساتھ ہی, کیا میں نے اپنے سارے اسباب اللہ کے راستے میں لگا دیے, سارے وسائل مینس, کیا میں نے اپنی فل ایفرٹ اور انرجی ڈال دی اللہ کے راستے میں. دیکھیے چار بچے ہیں نا آپ کے گھر میں, تو ان کے لیے کتنی ایفرٹ ہے. تو جہاں اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہو پھر وہ ایفرٹ کتنے گنا ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں سوئیں گے تو صحت بنے گی, آپ کہتے ہیں کھائیں گے تو طاقت آئے گی, آپ کہتے ہیں ذرا گھومنے جائیں گے تو فریش ہو جائیں گے. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو راحت اور جو صحت اور جو فریشنس اپنے کام کو کرنے کے بعد ملتی ہے وہ سست ہونے سے نہیں ملتی. یہ آپ میں سے کئی لوگ آزماتے ہوں گے دن رات, جتنا کام زیادہ یہاں کر کے جاتے ہوں گے اتنا آپ کو باقی دن میں اپنی برکت محسوس ہوتی ہوگی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب آپ پوری کر لیتے ہیں پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ قدم جما کے رکھنا, اس راہ سے ہٹانا, بے راہ روی سے بچانا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ دینی کا ماحول ہے, چاروں طرف گندگی. اور ایک بندہ کہتا ہے اللہ مجھے اتنا پتا ہے اس پہ میں مخلص ہوں کہ میں نے کبھی تیرے سوا کسی کو اور کسی کی طرف نہیں بلایا, تیری رضا کے لیے اور کوئی مقصد نہیں. تو کیا خیال ہے اللہ بندے کی قدر نہیں کرتا؟ اللہ بہت قدر کرتا ہے. نتائج تو اللہ نے حضرت نوح کے بھی نہیں دیکھے تھے, اور اسی طرح کی کہانیاں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی تمناؤں کا ذکر قرآن پاک میں کیا. سورۃ الاعراف 169 ہے, فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آگے, کن کے بعد؟ انبیاء اور انبیاء کے قریبی لوگوں کے بعد. پھر وہ کتاب کے وارث بنے, یعنی کتاب ان کے ہاتھ میں آگئی, وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا. کیا آج امت مسلمہ میں اکثریت کا یہ جملہ نہیں ہے؟ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. عموماً لوگ کیا کہتے ہیں, جی اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمنٹ دیا ہے کہ اپنے کام غلط کرتے رہنا, کتاب کا حق ادا نہ کرنا, دنیا کے پیچھے دن رات بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں جنت مل جائے گی. آپ دیکھیے دوڑیں کدھر ہیں, بھاگ دوڑ کدھر ہے, دنیا بن جائے, گھر پے آف ہو جائے, بچے پڑ جائیں, ہو گیا الحمدللہ اللہ کر دے گا. آپ نے ایفرٹ کی, اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایفرٹ ساری دنیا کی اور اس کے بدلے میں جنت بن جائے؟ دنیا جنت بن جائے گی, وہ بھی نہیں بنتی, یہ میرا گمان ہے. لیکن چلے بن بھی گئی, لیکن آخرت کی جنت کو پانے کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیے خود پہ ترس کھانے والے لوگ کبھی پر امید نہیں ہوتے, یہ لکھ کے لگا لیں. اپنے آنسو پوچھنے پڑیں گے, اپنی مجبوریوں کی زنجیروں کو کاٹنا پڑے گا. اس بات کو اپنے لیے ایک سزا سمجھنے کی بجائے آنر سمجھنا پڑے گا. جس دن آپ کے اندر اس درجے کا یقین آتا ہے نا, سب مخالفتیں معاونت میں بدل جاتی ہیں. وہی جو کل تک راستہ روکتے تھے وہ راستے بنانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو فرشتے مصیبتوں کا ایک گٹھڑ لا کے اس کے سر پہ فرشتے ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا ڈال کے دیکھو یہ کتنا پکا اپنی بات میں. جب بندہ اس مجبوری کو بھی فیس کر کے پھر کہتے نہیں میں نے تو یہ کورس کرنا ہے, میں تو کر کے رہوں گی, بس آگے جاتا ہے نا چند دن اور اچھے خیر کے گزرے, اللہ فرشتوں کو کہتے ذرا ایک اور گٹھڑ تو ڈالو اس کے اوپر, وہ آ کے اس کے سر پہ ایک اور نئی مصیبت ڈالتے ہیں, پھر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اوپر سے اب کتنا جم گیا. دو تین مشکلات کے بعد جب بندہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں اب ان کو چھوڑ دو, اب یہ میرے بندے ہیں, اب انہوں نے تھان لیے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی مدد کو لانے والے اسباب اختیار کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ کہف آیت 36 میں اللہ نے اس خوش فہمی کا بھی ذکر کیا کہ کرنا کرانا کچھ نہیں, وما ظن الساعۃ قائمۃ, میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت آئے گی, ہاں ولی رودت, ہاں اگر بل فرض مائٹ بی 10% 1% چانسز ہیں, پلٹ بھی گیا پلٹا دیا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف, لاجدن خیر منہ منقلبا, میں اس سے بہتر جگہ لوٹنے کی پالوں گا. سبحان اللہ, آنی انہیں کوئی نہیں, بل فرض آ بھی گئی نا تو جیسے یہاں اللہ نے مجھے اتنی عزت دی, میں سردار ہوں, بیٹے بھی ہیں بچے بھی ہیں, دیکھنا وہاں بھی خیر ملے گی. یہ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں اگر ہماری نافرمانیوں کے باوجود دیا تو وہاں بھی دے دے گا. تو ایسے شخص کا جس کا عمل سے کوئی دور دور کا تعلق نہ ہو اور جھوٹی تمناؤں پہ تکیا کرے پھر اس کو اللہ کہاں دے. تو خلاصہ کیا ہے پھر میرے اور آپ کے لیے اس پورے ٹاپک میں, کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی ٹرائی کریں, کوشش کریں دی بیسٹ, جو اللہ نے اسباب دیے اس کو استعمال کریں, وسائل ہیں نہیں تو مانگیے, جو طاقت اور انرجی دی اس کو استعمال کریں, توکل اللہ پہ رکھیں. آپ دیکھیں جو کچھ ابھی پڑھ چکے ہیں نا اس کو بھی یہاں تک جوڑ لیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے کھلیں, نمبر ایک اخلاص, دل کو چیک کریں, اخلاص کے ساتھ کام شروع کریں, خلوص کی بنیاد پہ جو کام ہوتے ہیں اللہ اس میں خود ہی برکت ڈال دیتا ہے. کوئی کسی کے نام کو پروموٹ کرنا, کسی کو کوئی شہرت دینا, کسی سے کوئی نسبت جوڑنا, یہ نہیں ہے, صرف خالصتاً للہ. پھر توکل کریں گے کیسے, کون ساتھ دے گا, اللہ کا نام لیا تو لوگ تو ہمیں یہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے, تو توکل. توکل آتا کب ہے, جب اندر محبت ہوتی ہے. محبت ہو گئی تو بہت ہی نہ چوڑے ہو جانا, تو خوف سکھا دیا, تو خوف کی سیڑھی کے بعد آج ہم امید کی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا پتا چلا پچھلی سیڑھیاں اگر طے ہو رہی ہیں نا تو انشاءاللہ یہ مقام بھی اچھا ہوگا. پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سے امید لگانے کا پورا حق ہے, کون لگائے گا. دیکھیے ایک جملہ بڑی عزت سے بولنا چاہوں گی, اگر مسلمان کی امیدیں اللہ سے ہیں, کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان کی نظر اللہ پہ کہ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں, تو اللہ کی نظر کس پہ ہے؟ اللہ کو بھی تو امیدیں ساری مسلمان سے ہی ہیں نا. کافروں کے لیے تو اس نے کہف میں کیا کہہ دیا, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, کافروں کے لیے تو ہم ترازو بھی نہیں رکھیں گے, وہ تو بغیر مقابلے کے فیل ہیں. ساری امیدیں اللہ کو امت مسلمہ سے ہیں, جو اس وقت سر ٹوٹ بھاگ رہی ہے اپنی دنیا کی سٹرگل کے پیچھے, ادھر سروائیو ہو جائیں, ادھر لیگل ہو جائیں, ادھر پاؤں جم جائیں, ادھر ہو جائیں, تو کر لیجئے, لیکن اللہ کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. اور آپ کی نظریں اگر اللہ پہ ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں نظریں مل جاتی ہیں, کام آسان ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کام ہم کرتے ہیں تو ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تقدیر بھی ہے تو اس کا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ماچس لے کر آؤ, آپ بھی امیجنیشن میں لائیں, اگر آپ نہیں یوز کرتے تو کبھی کی ہوں گی نا. ماچس میں ایک ڈبیا ہوتی ہے اور ایک تیلی ہوتی ہے, ڈبیا کے اوپر بھی مسالہ ہوتا ہے اور تیلی پہ بھی ہوتا ہے. اس نے کہا دیکھو یہ کیا ڈبیا, یہ تیلی ہے, یہ جل رہی ہے نہیں, ایسی یہ تیلی جل رہی نہیں. پھر اس نے اس کو اس کے اوپر رگڑا, جب رگڑا تو یہ جلنے لگ گئی, کہنے لگا یہ تقدیر ہے, ڈبیا تم ہو تو ماچس کی تیلی اللہ. اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے سے ملتا ہے تو پھر کام ہوتا ہے. تیلی کے سرے پہ مسالہ نہ ہو, ڈبیا پہ ہو تو بھی نہیں جلے گا, اور اپوزٹ بھی نہیں. صرف اللہ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ہم نہیں چاہتے. وما تشاؤن الا یشاء اللہ رب العالمین, تو دو ارادوں کے ملنے کا نام تقدیر کے فیصلے, اسی طرح دو امیدوں کے پورے ہونے کا نام دنیا میں اسلام اور اللہ کا غلبہ. آپ اور میں اس قرآن کے سفر سے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کا غلبہ ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو، نہ کسی کے نام نہ کسی کی ذات کی بڑائی، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی میری مدد کرے گا. اور اللہ سب کر رہا ہے جو اس کاز میں لگے ہوئے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر نظریں رکھیں. جی اب آپ لوگ شیئر کیجئے کوئی بات اس موضوع پہ، ایسی پیش کیجئے کہ جو ایڈ ہو جائے اور آپ کے لیے سب کا ذریعہ بن جائے. اتنا کچھ سنتے ہو کہ ہر ایک کے دل میں کچھ آتا ہے نا، یہ وقت ہوتا ہے مختصر لفظوں میں اپنے دل کی بات کرنے کا.
چیزیں پڑھی ہیں میں، ساری اپنے اوپر لے کے اپلائی کر رہی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ اگر ہم کچھ نہیں ابھی بھی کر پا رہے تو ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اتنا اخلاص پیدا کر کہ میں اس زمین کو جو میں کہتی ہوں کہ اس کے اندر کچھ صحیح اگ نہیں رہا، یہ وہ بھی صحیح نرم ہی نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ نہیں اگ رہا.
بالکل صحیح
جی، میں نے یہ سارا ٹاپک سننے سے پہلے سنتے درمیان یہ اپنے آپ کو چیک کرتی رہی ہوں کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں، اور یہ کہ ابھی ہم نے یہ جیسے امپورٹنٹ کی ہے تو یہ کہ ہم نے پورے اپنے اسباب یوز کرنے ہیں، تو مجھے یہ یاد رہا تھا کہ ہم نے تو ابھی وہ اسباب یوز کیے ہی نہیں، تو ہم اللہ سے کیسے کہیں کہ اللہ آپ کے حوالے. تو ہم جب تک یہ کر نہیں سکیں گے، جب تک یہ پورے دل سے یہ کریں گے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے اللہ سے امید. ہم باتوں میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ پوری امید ہے اللہ سے کہ اللہ یہ کریں گے، لیکن اللہ کیسے کریں گے جب ہم نے پورے اپنے اسباب ہی نہیں یوز کیے. تو میں نے اپنے یہی عمل کے لیے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے پورے اسباب پورے دل سے وہ کام کرنا ہے، دل اللہ پہ چھوڑنا ہے ان شاء
اللہ. ادھوری کوششوں کے ادھورے نتیجے، پوری کوششوں کے پورے نتیجے. جی
میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے امید تو لگا لی ہے، ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے شروع سے امید لگائی ہے، تمنا نہیں کرنی، اور ہم نے اس کو کھیتی کو دیکھنا ہے جس میں بہت ساری جھاڑ جھنکار ہے، تو ہم نے اس کو صاف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانی ہے، اور جتنی بھی ہمارے وسائل ہیں جتنی ہماری انرجی ہے اس کو پازیٹو استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے.
مس یوز کرتے ہیں، اگر ہم اسباب ہی یوز کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کنٹرول کی نا امید ہو جاتے ہیں، یہ کام نہیں ہوا کنٹرول کے ہم نکال دیتے ہیں، ہم اپنی کوشش نہیں دیکھتے، اپنے اسباب نہیں دیکھتے. تو میں نے اپنے لیے یہ لیا کہ ان شاء اللہ دیکھنا ہے کہ میں نے ہر مسائل جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں اسباب دیے ہیں ان کو یوز کیا کہ نہیں.
الحمدللہ.
سر جی، دل کی مسئلہ کے بارے میں پڑھے ہیں تو میں نے جس بات میں دل رکھا ہے کہ دل کو سوکھا رکھنے سے، دل کی زمین کو سوکھا رکھنے سے، مٹی کو سوکھا رکھنے سے جو دل سخت ہو جاتا ہے، تو اس کو کبھی سوکھا نہیں رکھنا.
جی آپ نے بیٹا کیا سیکھا اونچی آواز سے بول دیں.
میں مجھے صبح جب میں آئی ہوں کلاس میں تو بیٹا جو تجوید کروا رہے تھے، تو میں جب وہ پڑھ رہی تھی تو ایک آیت تھی اس پہ میں نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں قرآن پاک اچھا پڑھتی ہوں، تو وہی بات ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ روز صورتیں بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو ہماری ریگولر روٹین میں ہوتی ہیں، جب ہم سب کو دیکھا ہوتا ہے کہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی یا یہ چیز ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتی نا، تو وہ اسی لیے اثر نہیں کرتی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں.
بہت اچھا انہوں نے سنا، یہ نیو اسٹوڈینٹ ہے آپ، رائٹ؟ ہم جو سب کے بیچ میں جا کے گھروں میں اس پارے بھی پڑھاتے ہیں اور کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم سے ایک دعا بھی نہیں پوری ہوتی. اعوذ باللہ جس دن شروع ہوگی آپ کو اس دن پتہ چلے گا ہماری بہت ساروں کی وہی نہیں ٹھیک، تو اللہ کیسے پناہ دے پھر ہم اس تان سے.
دوسرا یہ کہ جیسے یہ تھا کہ اپنے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کوشش پوری کر رہی تھی لیکن پھر بھی تھوڑا میرا ہو رہا تھا، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہیں اگر کوشش نہیں کرنی ہے تو پھر امید کیسے رکھنی ہے، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا
ان شاء اللہ. کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ لگائے گا. جی آپ ادھر سے ان کو دیجیے مائک، خیر ان کو مائک دیں.
جی میں آج کے سبق سے یہ سیکھا کہ انسان کو نہ امید نہیں ہونا چاہیے،
امید رکھنی
چاہیے. تو یہ کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو اگر کامیاب نہ ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ مجھ پہ کمی ہے، یہ ایسے میں نہیں کر پاؤں گا نا، تو
کچھ بھی نہ کر سکیں پھر بھی لگے
رہے سکیں تو جاری رکھنا چاہیے
ان شاء اللہ. تو ابھی تک ہم نے سب کچھ کر لیا امیدوں پہ، آپ صرف اتنا سا دیکھ لیتے ہیں کہ امیدیں پوری کیسے ہوتی ہیں، یعنی آپ میں چاہتے ہیں کہ میں جو امیدیں لگاؤں وہ پوری ہوں، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہم نے کسی سے کہا میں نے تم پہ امیدیں تو لگائی ہیں پر میں نہیں چاہتی وہ پوری ہوں، کبھی کسی نے ایسا کہا؟ تو چار قسم کے اسباب ہیں جو آپ کی امیدوں کو انشاءاللہ پورا کروا دیں گے. پہلا وہ کیا ہے کہ پچھلی نعمتوں کو یاد رکھو، آسان لفظوں میں بول رہی ہوں، آپ اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے پچھلی زندگی میں آپ پہ کی ہوئی ہے نا اس کو یاد رکھیں. جب آپ پچھلی کو یاد رکھیں گے نا تو اگلی نعمتیں ملنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے، کس کی امیدیں پوری ہوتی ہیں؟ جو اللہ کی جود و سخا پر یقین رکھتا ہے، یعنی اللہ سے اجر پانا اور اس کی سخاوت کے عہد کو یاد رکھنا. بات وہی ہے اس کے اندر بھی کہ جب ایک بندے کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے نا کہ میرا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو اجر بھی دیتا ہے ثواب بھی دیتا ہے، دن رات اپنی رحمتوں کے خزانے بھی لوٹاتا ہے، اپنی نوازشوں کی بارش بھی کرتا ہے، تو دن بدن اس کی امیدیں پھر بھر لانے لگتی ہیں. تیسری چیز کیا ہے کہ عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نعمتیں اور نوازشیں ہیں نا اس کو یاد کرتا رہے. بارش ہوئی، ہوا چلی، دیکھو میرا دل دھڑک رہا ہے، کان کتنے کام کرتے ہیں، کتنے سال سے بصارت اچھی ہے، مال بچے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، درختوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی امیدیں زیادہ اچھی طرح پوری ہوں گی. اور چوتھی چیز کیا، اللہ کی رحمت کی وسعت کو ذہن میں رکھیں. اب جب اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں پھر آپ کو اللہ کے ناموں پہ غور کرنا. اس ٹاپک کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جس میں رحمت ہے، جس میں امیدیں پوری ہوتی ہیں، اس پہ غور و فکر کریں. مثلا رحمان، رحیم، غنی، کریم، ان کے اوپر غور کریں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو دیکھیں گے نا تو اچھا گا. اور بلکہ آپ کو میں ایک مشورہ دوں کہ اردو میں بھی ان ناموں پہ غور کریں. ہم کہتے ہیں غنی ہوگا کوئی، کوئی غنی بھائی رہتے تھے کسی جگہ، ہم وہ کریم صاحب ہیں ایک، ویسے کنجوس بڑے تھے. اب ہمارے وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے جب صفات پہ غور و فکر کریں نا تو اپنی زبان میں کہیں فیاض ہے، سخی ہے، داتا ہے، سب کچھ دینے والا، مشکل کشا ہے، دستگیر ہے. اس طرح کی اللہ کی صفات جو آپ کو اللہ سے قریب کرے نا اس پہ غور و فکر کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے کسی نے احمد بن عاصم سے پوچھا کہ بندے کی امید و رجا کی علامت کیا ہے، یعنی کیسے پتا چلے کہ ایک بندے نے اللہ سے امیدیں لگائی بھی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ تو کہنے لگے جب بندے پر انعام و اکرام کی بارش ہو اور اللہ کے احسان سے بندہ پوری طور پر ڈھکا ہو. سوچے ذرا اپنے اوپر لیں، کیا میرے اوپر اللہ کا انعام ہے؟ الحمدللہ بہت سارے. کیا اس کے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے مجھ پہ؟ ہے. اس کے احسان ہے. اب آپ اس میں ڈوبے، بالکل اپنے اوپر فیلنگ لائیں ڈوبنے کی کہ آپ اس رحمتوں میں ڈوبے، تو اس وقت اس کو الہامی طور پر اللہ کے شکر کی توفیق نصیب ہو جائے. الہامی طور پہ کیا؟ وہ کوئی پوز کیا ہوا شکر نہیں ہے، کسی کے یاد کرانے والا شکر نہیں کہ الحمدللہ بولو، جیسے دل دھڑکتا ہے نا، پلکیں چھپکتا ہے انسان. اسی طرح ایسی کیفیات انسان کے اندر آنے لگے کہ جو اس کو سوچے بغیر شکر کرنا آ جائے، تو ایسا شخص جب اس طرح کی امید میں ہوتا ہے نا تو آپ کہہ لیجئے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اللہ پر نظریں لگائی ہوئی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی نعمتوں کے اتمام کی امید کرتے ہوئے، آخرت میں اس کے عفو درگزر کی امید کرتے ہوئے، ایک انسان جب اللہ پہ نظر لگاتا ہے تو ایسے بندے کی بھی امیدیں پوری ہوتی ہیں. خلاصہ کیا ہے ان چاروں چیزوں کا؟ کہ آپ کی امیدیں کب پوری ہوں گی؟ جب آپ پچھلی نعمتوں پہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، اس طرح سے دیا، تو جب پیچھے دیا تھا تو اب آگے بھی دے گا. دیکھیں نا، ایک دفعہ کوئی کسی سے پیسے مانگے اور وہ اس کو دے دے، ادھار دے دے، قرض دے دے، اگلی دفعہ اس کو کس سے امید ہوگی؟ اسی سے ہی ہوگی. بس یہ مانیے تھا، جب کوئی ایک دفعہ ہمارا کام کر دے تو اگلی دفعہ خود بخود اس کا ہی خیال آتا ہے. تو جب آپ اللہ کے وہ کام جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے، مثلاً آپ اپنی ذاتی زندگی پہ بھی لیں، ساری مثالیں پڑھنے پڑھانے کی نہ لیں کیونکہ ہماری عام زندگی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ساتھ ہے. اب آپ کہیں بھی ہیں، مثال ہے کہ چلے بچے، ایک بچہ ہوا اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے، آپ کیا کریں؟ سوچیں پہلا بچہ بھی تو اللہ نے دیا تھا، وہی تھی میں، وہی تھا سب کچھ، تو اللہ مجھے پھر بھی دے سکتا ہے. پچھلی نعمت کا اقرار بندے کو اگلی نعمت کے پانے کے قابل کرتا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ میں تو گناہگار ہوں پر وہ بڑا دینے والا ہے، اس کی سخاوت بہت ہے، وہ مجھے میرے عملوں پہ نہیں دیتا، میری کوششوں پہ نہیں دیتا، بلکہ وہ مجھے میرے حق سے زیادہ دیتا ہے، تو پھر فائدہ ہوتا ہے. ایک کسی نے اچھی سلائڈ بھیجی تھی کہ سوچو آج کے بعد، یعنی صبح جب تم اٹھو، اگلے دن ہم صرف ان نعمتوں کے ساتھ اٹھیں جس کا کل ہم نے شکر ادا کیا تھا، تو ہمارے پاس کیا کچھ ہوگا. مثال، اگر آنکھوں کا حق ادا نہیں کیا تو کل نہ بھی نہ اٹھیں، اگر زبان کا حق ادا نہیں کیا تو کل گونگی زبان سے اٹھیں، تو کیا بنے گا. تو یہ سوچنا ہے کہ نہیں، وہ بڑا دینے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی نعمتیں اور جو نوازشیں دنیا میں عام ہو رہی ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے ایک دم چھیٹا پڑتا ہے نا، اس وقت سوچا کریں کہ اللہ امید بھی نہیں تھی بارش ہوگی، یہ کہاں تھا اتنا پانی، تو بس تو اس طرح میری زندگی میں بھی رحمت کی بارش کر دے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یاد دہانی کریں، ذکر کیا کریں اللہ کی رحمتوں کا. آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طور پہ ہمیشہ رہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی نا امیدی نہیں ہوگی. کبھی آپ اپنے ارد گرد گھروں میں یا جہاں آپ جاتے ہیں آتے ہیں کسی ڈپریس شخص کو دیکھیں، اس کو اس ٹاپک سے جوڑ دیں. ایسا بندہ صرف آخرت سے مایوس نہیں ہوا ہوتا، وہ دنیا سے بھی مایوس ہوا تھا. تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہم اس پہ صرف امیدیں آخرت کے لیے نہیں لگائے ہوئے، اس دنیا کے لیے بھی لگائے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثروۃ والثروۃ من بالخیر. امید کی حقیقت میں سے اگلا ٹاپک دیکھیں گے. اور ہمارا آج کا پہلا ٹاپک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید لگانے کے فائدے کیا ہیں، کیونکہ انسان کسی بھی فائدے کے حصول کے لیے کام کر ہی لیتا ہے. تو ثمرات اور فوائد اللہ تعالیٰ پر امید لگانے کے، ہم ادھر انشاءاللہ 10 بڑے بڑے فوائد دیکھیں گے اور اس کے اندر پھر بہت سارے فائدے آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ امیدیں لگانے سے عبادت میں شوق پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی عبادت کو انجوائے کرتا ہے اور پابندی ہونے لگتی ہے. آپ اپنے اوپر لے کر سوچیے، عبادت میں سب سے معروف عبادت نماز ہے. نماز میں انہماک یا توجہ یا محبت ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ سے امیدیں ہیں، اور اس کا اپوزٹ بھی. اور اگر نمازوں میں پابندی نہیں ہو رہی تو گویا کہ آپ اب اللہ سے اس بات سے نا امید ہو گئے کہ وہ آپ کی نمازوں کا آپ کو اجر دے گا. امام ابن قیم بہت خوبصورت لفظوں میں کہتے ہیں کہ ان میں سے انابت کرنے والا وہ شخص بھی ہے. انابت کہتے ہیں جھکنا، نوب سے منیب، انیب، وہی لفظ ہے، جو مختلف قسم کی عبادات میں مشغول ہے اور کئی قسم کی اطاعت کی پابندی کر کے اللہ کی طرف رجوع کا مظاہرہ کرتا اور عبادت میں پوری توانائی کے ساتھ کوشش کرتا ہے. گویا کہ اطاعت و عبادات اس کی محبت اور چاہت کا محور بن جاتے ہیں. بندے کی یہی کیفیت وہ ہے جس کو رجوع اللہ اور انابت اللہ کہا جاتا ہے. اور اس کا مصدر یعنی اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ رجا اور امید ہے، اور اللہ کے وعدہ و وعید اور اس کے اجر و ثواب کا گہرائی سے مطالعہ ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و کرامت کے حصول کی امید اور چاہت ہی بندے کو اس کام کی انجام دہی کے لیے امادہ کرتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. اپنے لفظوں میں اگر اس کا خلاصہ کر لیں تو کیا ہے کہ جب بندہ عبادت میں مصروف ہو، اطاعت کا عادی ہو، پوری توانائی کے ساتھ عبادت میں کوشش کرے، تو اس کے بعد پھر عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے. کسی نے سوال کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، یا میں نماز کے لیے فی الحال ابھی اتنا ریڈی نہیں یا سست ہوں، تو کیا اس کا مطلب کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. محبت تو آپ کرتے ہیں لیکن ابھی آپ نے عبادت کے لیے خود کو ٹرین نہیں کیا. تو یاد رکھیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں ہوں گی، یہ بالکل ایسے کہ ایک اچھا کاروباری ہے، اس کو جب امید ہوتی ہے کہ صبح 8 بجے گھر سے نکلوں گا تو زیادہ پیسے کماؤں گا، تو وہ نکل جاتا ہے، اس کو صبح اٹھنا مشکل نہیں لگتا. اسی طرح جب ہمیں یہ امید ہوگی نا کہ تہجد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، فجر کی سنتیں ادا کریں گے تو بہت ہی برکت ہوگی، پھر ہم 4 کے دفل پڑھیں گے، امیدیں ہی ہیں نا، جتنے بھی ثواب کے آس ہیں وہ ساری امیدیں ہیں. جب ہم اپنے اندر کمی محسوس کریں نا تو چیک کریں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پہ امید ہے کہ وہ ہمیں دے. کچھ کرنے پہ تو امید ہے، اور کریں گے نہیں تو صرف تمنا. تمنا تو ہم سب کی ہے کہ ہم جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں، ہم سابقون الاولون میں ہوں، لیکن اس کے لیے پھر عمل بھی کرنا پڑے گا. پابندی آنے لگتی ہے ان چیزوں میں، سب سے کٹ کے بندہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. آپ اس کو اپنی نماز کی کیفیت میں سوچیں کہ جب نماز پڑھتی ہوں تو ارد گرد کا ہوش رہتا ہے، یہ تو پابندی ہے. اب اگلا درجہ کیا ہوتا ہے اللہ سے امید لگانے کا، کہ پھر عبادت میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے. اس پہ بھی امام ابن قیم کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے کہ امید اور رجا وہ حدی خواہ ہیں جو امید کے دوش پر سوار بندے کو اللہ تک پہنچنے تک کے راستے کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والا راہبر ہے، وہی حدی ہوا. مراد ایک انسان انجوائے کرتا ہے، جیسے ایک گھوڑے کو یا اونٹ کو چلانے والا گا گا کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ایک بندہ اللہ تک پہنچنے کے شوق میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی عبادات میں لذت محسوس کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو ہم سب اپنی عبادات کو چیک کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے اندر اللہ کی امیدیں بھی بڑھیں گی. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک طالب علم ہے، اس نے خوب پڑھا، محنت کی، پھر امتحان دیے، تو اس کو رزلٹ کی امید ہوگی نا، اور اس کے دل میں ایک خواہش ہوگی، پتہ نہیں میں فرسٹ آؤں گا یا سیکنڈ آؤں کیا ہوگا. اس کے برعکس جس نے پڑھا کچھ نہیں، بس پیپر دے دیے جا کے، تو اس کے لیے رزلٹ کا دن خوفناک دن ہوگا. اسی طرح ہر بندے کے اندر ایک پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اس کی روشنی میں اگر آپ سے اور خود سے پوچھوں کہ کیا آپ کو پتا کہ آپ جنت میں جائیں گی، آپ جنت عدن میں جائیں گی کہ آپ جنت نعیم میں جائیں گی؟ اب آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو پتا. کیا پتا؟ جس راستے پہ دنیا میں چل رہی ہیں وہیں پہنچیں گی. آپ یہاں سے اگر ایسٹ کی سائڈ پہ جائیں گے تو ایسٹرن سٹیز میں پہنچ جائیں گے. تو اپنی دنیا کی عبادات اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے محبت اور اس کی طرف ہمارا رجوع بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی امید ہے. پھر اگلا فائدہ کیا ہے کہ عبودیت کا اظہار کرنے کو دل چاہتا ہے. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی غلام ہوں گے نا، ملازم کے امپلائی کریں، ان کو اپنے مالک کی بات ماننی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے مالک سے محبت بھی کریں. بظاہر رسپیکٹ کرتے بھی ہوں گے نا، لیکن دل میں ہو سکتا ہے گالیاں دیتے ہوں. عبودیت کا مقام کیا ہے، یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے. یہ فاتحہ میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے جو نئے کورس والے لوگ ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا ایک ایسا تعلق ہے کہ عبد ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک سے محبت بھی کرتا ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خدائی لے کے نہ دوں شان بندگی، کہ اگر کوئی مجھے چوائس دینا کہ تم خدا بننا چاہتے ہو کہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو میں نہ لوں، میں بندہ بن کے خوش ہوں. کیونکہ اللہ کا بندہ بننے میں انسان کو جو لذت ملتی ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں ملتی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے لو لگانے کی کیفیت اور اسی کی ذات سے امیدیں وابستہ کرنے کی صفت ہی وہ وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ کی عبودیت کے لیے مجبور کرتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں اس رب کا غلام ہوں، بندہ ہوں، تو ادھر سے پے ملنی ہے، ادھر سے کھانا ملنا ہے، تو اس امید پر پھر آپ اللہ کی بات کو زیادہ شوق سے مانتے ہیں. پھر اللہ کی ذات سے حاجتیں کروانے کی طلب اور اس سے امیدیں وابستہ کرنے اور لو لگانے سے دل کا اعراض ہی بندے کے قلب کو اللہ کی عبودیت سے کنارہ کشی اور روح گردانی پر آمادہ کرتا. مجھے یہاں وہ سورت مائدہ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ لئی یستن کی فل مسیح، ہرگز انکار نہیں کریں گے مسیح کہ وہ اللہ کے بندے تھے. قیامت کے دن بھی حضرت عیسیٰ کو اس پہ فخر ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ہر نبی نے خود کو اللہ کا بندہ کہا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اللہ کا بندہ کیسے کہتے تھے؟ کتنی معروف دعا ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اس میں کتنی عاجزی ہے. تو بندے کو کوئی جاب کر کے غلامی کر کے خوشی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی بندگی اور غلامی میں آنا انسان کو اچھا لگتا ہے. امام ابن قیم اس پہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، اور اس کے سامنے عاجز ہو کر خود کو بالکل سرنڈر کر دیتا ہے، اور اس کے احکامات کو راضی برضا رہتے ہوئے مان لیتا ہے، یعنی جو اللہ نے کہا بس میں مانوں گا، تو یہ سب کچھ وہ اللہ کی رحمت کے حصول میں ہی تو کر رہا ہے. دیکھیے نا، سردیوں کی رات میں آپ اٹھے، کس لیے اٹھے؟ اور خوشی سے اٹھے. ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو کیوں کیا؟ اور گرمیوں کی دوپہر میں لمبا روزہ رکھا تو کیوں رکھا؟ اس امید پہ رکھا نا کہ ان میں سے ہر عمل کے کرنے پر اللہ اجر بھی ملے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان جو توبہ کرتا ہے وہ کس امید پہ کرتا؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا. پھر اسی طرح انسان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکیوں کے باوجود عیب ہے، نیکیوں کو عیبوں کی آمیزش اور آفات اور خرابیوں کی ملاوٹ کے باوجود قبول فرما لے گا وہ رب، اس امید پر انسان نیکیاں مزید کرتا ہی کرتا ہے، اور اس انسان کو یہ بھی امید ہوتی ہے کہ میری نافرمانیوں پہ پردے اللہ ڈال دے گا، اور اس طرح ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ بالکل امیدیں لگا کر اس طرح جھک جاتا ہے کہ ہر چیز پھر اللہ کی دل کی خوشی سے مانتا ہے۔ پھر اسی طرح دعا، چوتھی چیز کیا ہے؟ دعا اہم ترین عبادت ہے نا، اس کا انسان کو مزہ بھی تبھی آتا ہے جب اس کو اس بات کی امید کہ کوئی ہے جو میری سن رہا ہے۔ اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ، ہے کوئی جو مضطر کی پکار کی دعا کو سنے؟ کہیں کہا ہوا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جو میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دعا کا ڈھانچہ امید و رجا کے ملبے پر کھڑا ہے۔ میں اس کو صرف امید ہی پڑھوں گی تاکہ بوجھل لفظ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ دعا کا ڈھانچہ امید کے ملبے پر کھڑا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے کا اپنی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مراد کو پالے، اور اگر اس کو اپنی مانگی ہوئی چیز کے حاصل نہ ہونے کا یقین ہو تو نہ اس کے وقت دل میں خوشی ہوگی، نہ چاہت ہوگی، نہ رغبت ہوگی، وہ کہے گا مانگنا فضول ہے۔ اپنے لفظوں میں سمجھیے، بچے کو پتا ہے کہ میں مانگوں گا تو ماں لے دے گی، جو کہوں گا وہ کر دے گی تو مانگے گا، اور اگر ماں ہر بات مانتی جائے گی تو پھر مس یوز کرے گا اس بات کو۔ اس کے برعکس ایک بچے کو امید ہی نہیں کہ میری بات کوئی مانے گا، دے گی لے کے، تو آپ دیکھیے بچے کہنی چھوڑ دیں گے۔ ہم جو کرتے ہیں نا تو ہم اصل میں اللہ کو یہ دکھاتے ہیں کہ وی آر ہوپ فل، وی آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ میری دعاؤں کو سنیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے غیظ و غضب سے نجات ملتی ہے، امیدیں لگانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے غیظ سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں سب سے کٹو مجھ سے جوڑو، کسی سے نہ مانگو مجھ سے مانگو، لو مجھ سے لگاؤ امیدیں مجھ سے رکھو، آہوزاری میرے سامنے کرو، تضرع اور الحاق کے ساتھ ہاتھ پلاؤ، پھر دیکھو رب تمہیں دیتا کہ نہیں دیتا۔ اور اتنی بڑی ذات جب ہمیں اپنے سامنے ہاتھ پھیلائے دیکھتی ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سفید بالوں والے لوگ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعاؤں میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ان کو واپس پلٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، سوچیے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت ترمذی کی موجود ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اسے خفا ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے بالکل اپوزٹ معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور اسماء و صفات کی معرفت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات۔ کیسے؟ جو امیدیں لگاتا ہے اس کا دل دماغ اللہ کے ناموں اور اس کی خوبیوں سے جڑا رہتا ہے، اسی کی بنیاد پر انسان کا براہ راست اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ دراصل امید کا تعلق اللہ کے اسم گرامی قریب سے جا کر جڑ جاتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی ذات سے کرم اور عنایت کی خواہش رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بندے کا تعلق اللہ کے نام رحیم سے رہتا ہے، کیونکہ بندے کو اس کی ذات رحیمی سے رحم و کرم کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی طواب سے ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ اس کی ذات سے توبہ کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، اور اسی طرح اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نام غفور سے ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے عفو درگزر کی آس لگائے ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اسماء الحسنی پر صرف غور و فکر انسان کی امیدوں میں اضافے کا اور ان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس میں پھر وہ ایک بات ہے کہ آپ اپنے لیے کام لکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو آپ کو امید دلاتے ہیں ان کو الگ لکھیں، غور و فکر کرتے ہوئے ان کی لسٹ بنا کے پھر ان کو اپنے پاس جگہ جگہ لگا لیں۔ ایکٹیویٹی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات محسوس ہوتی ہے نا کہ آپ کے دل میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آنے لگ گئی ہے اور آپ یہ کام وہ نہیں کر پا رہے اور وہ یہ نہیں کر رہے، کچھ بھی آپ جو بھی ذہن میں سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھیے اور ان ناموں پہ غور و فکر کیجیے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے امیدیں لگانے کا کہ جو آپ کا مقصود یا مطلوب ہوتا ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ امید ہی تو بچوں کو 10-10 سال تک پڑھواتی ہے اور پھر 12-15 سال پڑھ کر وہ اپنی جابز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو امید ہی نہ ہو تو کبھی وہ ڈاکٹر بنے، امید ہی نہ ہو تو کبھی کوئی انسان دنیا کا بھی کوئی کام کرے، تو آپ کہہ لیجئے کہ امیدیں لگا کر ہم اللہ سے حسن ظن کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جب بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن کا رشتہ جڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ سے آس لگانے والا بنتا ہے اور اللہ کی ذات پر پھر سچا اور پکا توکل کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا، اس کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرتا اور سرے سے مایوسی اور قنوطیت سے اسے دوچار نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان اور مشفق ہے اور کسی امید والے کی امید نہیں توڑتا، آس والے کی آس نہیں توڑتا، اور کسی کو مایوس نہیں کرتا اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور اس طرح سے ایک بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امید کا ہی تو رشتہ ہے۔ اپنے لیے اس بات کو دلیل بنا لیجئے کہ جتنی میری اللہ سے امیدیں لگیں گی اتنی ہی میں کامیاب ہوں گی۔ وہ ایک شعر ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، اور بتا کافری کیا ہے۔ آپ کبھی لوگوں کی بیٹھ کے باتیں سنا کریں جب وہ بے دہانی میں بولتے ہیں، یقین کریں کیا کوئی کافر کفر کرے گا اور کیا کوئی مشرک شرک کرے گا جو مسلمانوں کی زبان سے شرک اور کفر دکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اور ہم بہترین طریقے سے اس سے تعلق حاصل کر سکیں۔ پھر یہ بات ایک اور پیاری چیز ہے کہ جب آپ اللہ سے امید لگاتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی دلیل ہے نا۔ دیکھیے، بچے کو محبت نہ ہو ماں سے تو وہ کبھی اس سے امید لگائے، اور ماں باپ کو بچوں سے محبت نہ ہو تو ان سے امید لگائے۔ کیا کبھی آپ نے اپنی دو بچوں سے بھی کوئی امید لگائی؟ نیور۔ کیا آپ اپنے بھائی بہنوں کے بچوں سے وہی امیدیں لگا سکتے ہیں جو آپ اپنے بچوں سے لگاتے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محبت جہاں ہوتی ہے نا وہی امیدیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تیرا کوئی اور نہیں تو بتا کہ پھر میرا اور کون ہے۔ اے اللہ، میرا تو در بس یہی ہے، تو بتا اگر تیرے اس در پہ ماتھا نہیں ٹیکوں گا تو پھر کس کے در پہ ماتھا رکھوں گا۔ تو جب انسان یہ سب کچھ کرتا ہے تو اخیر میں بندے کو اللہ سے اور اللہ کو بندے سے محبت ہونے لگتی ہے، اور امیدیں لگتی ہیں تو محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے شکر بجا لانے کو دل جاتا ہے۔ جب ایک امید پوری ہوئی تو خود بخود شکر کا سجدہ نکلا نا۔ ایک نان مسلم کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ کسی بہت ان ایکسپیکٹڈ خوشی سے جب دو چار ہوئی تو کہتی ہیں کہ میں ایک دم زمین پہ جھک گئی، مجھے نہیں پتا میں نے کہا، اندر سے ایک بات نکلی کہ سر جھکاؤ۔ تو جب میں اس پوزیشن میں تھی تو کسی دیکھنے والے نے کہا یہ تم کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس یہ خوشی کی خبر سن کے مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا، میں ایک دم ایکسائٹمنٹ میں اٹھی اور میں نے سر نیچے لگایا۔ کسی نے کہا تمہیں پتا یہ تو مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ ہے، وہ تو دن میں کئی بار کرتے ہیں۔ کہتی بس اس سے میرا دل کھلا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ ضرور کوئی الہامی مذہب ہے، میں چیک کروں۔ اور جب گئی اس بات سے تو پھر اللہ نے اسلام دیا۔ تو جب کوئی آپ کی امید پوری کرتا ہے تو شکر تو دل میں آتا ہے نا۔ اس طرح سے پھر انسان اللہ پہ رہتا ہے۔ اور آخری چیز جو یہاں لکھی ہے وہ کیا ہے کہ پھر اللہ کے ذکر کو بندہ تھام لیتا۔ ظاہری بات ہے کہ جو آپ کی امیدیں پوری کرے زبان پہ تذکرہ تو اسی کا ہی ہوگا نا۔ لوگ کہتے ہیں دعا کریں، تو میں کہتی ہوں دعا لیں۔ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے آپ دعا کریں، لیکن آپ کے کروٹوں پہ، جسموں پہ، راتوں پہ، اٹھتے بیٹھتے آپ کے منہ سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ آپ کے دل سے دعائیں نکلی۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگاتے ہیں، آپ اس کو بہت بڑا کر کے سمجھیں کہ جب اللہ ہماری امیدیں پوری کرتا ہے تو اللہ ہماری دعائیں لیتا ہے۔ یعنی سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں جملہ، اللہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم اٹھتے بیٹھتے بتاتے ہیں، جیسے کوئی بچہ بہت کام کرے یا بچی کوئی کام کرے تو ماں نے اللہ کو بتاتی، پھر یہ بچی بہت کام کرتی ہے، یہ کچن بھی صاف کرتی ہے، یہ کپڑے بھی استری کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچی نے آپ کی امیدوں کو پورا کیا، آپ کی زبان پہ اس کا ذکر آ گیا۔ جو ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں کا معاملہ کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ معاملے میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ پر امیدیں لگائیں گے، آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو ہر لفظ میں اللہ 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 کا نام اتنا انسان کے زبان پہ آنے لگتا ہے کہ دوسرے بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے اور بہت سارے فوائد ہیں، آپ اپنے ان سے بھی کچھ سوچیے، ذرا کچھ شیئر کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کرے کہ اللہ پہ امید لگانے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جی آپ پیچھے سے۔ سکون ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ وہ ذات ہے جو آپ کی امیدیں توڑتا نہیں ہے، پوری نہ بھی ہو نا آپ کی باتیں تو سکون دے دیتا ہے۔ جی آپ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم اللہ سے کوئی امید لگاتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آگے ہم پڑھنے لگے ہیں کہ مومن کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو مزید چیزیں ملیں گی۔ کوئی اور پوائنٹ کسی کے ذہن میں؟ جی آپ
ایسے لگتا ہے
سٹریس ختم, فکر ہی کوئی نہیں. جی آپ بتائیے. پھر نیا سی سیدھی سی بات ہے, تم اپنے گھر خوش, ہم اپنے گھر خوش. جی آپ سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے کہ مسلم از آل اباؤٹ پازیٹو سوچ. آپ کی سوچ اتنی پازیٹو ہوتی ہے کہ شر میں سے آپ خیر نکال لیتے ہیں. آپ کہتے دیکھنا اس میں کوئی خیر ہوگی, بس آپ استخارہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں, وہ کام ٹھیک نہیں ہوا, لوگ تانا دیں گے, تم نے تو بڑا استخارہ کر کے رشتہ کیا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں, صبر کیجئے, ابھی میرا استخارہ پورا نہیں ہوا, ابھی ہم بیچ راستے میں, آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں کتنی خیر تھی. ٹھیک ہے, تو پھر انسان کو ہمیشہ شر میں سے خیر نکالنے کی عادت ہوتی ہے. جی اور کس نے ہاتھ رکھے؟ جی آپ.
میں اس بچے کی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پازیٹیو تھنکنگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام بڑا نہیں لگتا, ناممکن ہی لگتا.
شاباش, بہت اچھی بات ہے. جب اللہ پہ امیدیں ہوتی ہیں نا, کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. کیوں کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے. کیوں تھے صحابہ ایسے؟ ان کی امیدیں اللہ پہ تھی, اتنے بے نیاز تھے دوسروں سے, ان کو اس بات کا بھی خوف نہیں تھا کہ دوسرا کوئی ہماری جان بھی لے سکتا. بے خوف ہو کے جاتے تھے, کرتے تھے جائیں گے جو ہوگا. بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے ایسے اٹھ کے جاتے تھے جیسے کوئی گھر میں بیٹھا تھا. کیوں؟ ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمارے اچھے کپڑوں سے عزت ہوگی. آج آپ دیکھیے کہ اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ ایک ٹاپک میں پڑھیں گے, لیکن یہاں بھی اگر ہم تھوڑا سا سمجھے کہ ہم اللہ سے امیدوں سے زیادہ دوسروں سے نہیں لگاتے. عزت کی امید, محبت کی امید, یہ میرا رشتہ کرا دے گا, یہ مجھے جاب لے دے گا, یہ مجھے عزت دلا دے گا, یہ میرا ساتھ دے گا, یہ میری حمایت کرے گا. بندوں سے نظریں اوپر اٹھائیں گے نا تو پھر یہ امید سمجھ آئے گی. ہم کہتے ہیں نہیں, بندوں پہ بھی اللہ پہ بھی. تو اللہ کہتے ہیں پہلے بندوں سے بری کرا لو پھر آنا میرے پاس. پہلے بھی غالب شاید آپ کو سنایا تھا, عبداللہ بہاولپوری صاحب تھے, اب دنیا سے چلے گئے, بہت اچھے عالم بھی تھے اور پروفیسر تھے اپنے اسکول میں, بہت سیدھے سادے سے تھے, لائک سمپل لیونگ تھے. تو وہ اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے ایک درس میں, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کسی بھی جرم میں, جھوٹے الزام میں پولیس آئی, اس کو لے کے چلی گئی. مجھے خبر ہوئی کہ آئیے آئیے آپ کا تو بیٹا جیل میں چلا گیا. کہتے میں نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی, کچھ نہیں کی, کس کو فون کروں؟ لوگ تو ایسے وقت پہ اس کو پوچھ, ایم پی اے کو پوچھ, ایم این اے کو, اس کو پوچھ. میں نے سوچا کہ میری تو ساری زندگی گھر, گھر سے کالج, کالج میں پڑھاتے تھے, اور کالج سے مسجد اور درس, میں نے تو نہ کبھی کسی کو جا کے سلامی کی نہ کچھ. اب میں کیا کروں, کس کا نمبر ڈھونڈوں, اپنے فون میں ہے ہی کوئی نہیں. کہتے میں نے کیا کیا, وضو کیے, جینواز پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ آج بتا کہ میں کس کو بلاؤں, تو آج بتا. نہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہ احساس پہ, یہ بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں رکھ لو نمبر, وقت پہ کام آئے گا. ٹھہرو ٹھہرو, مجھے فون نمبر آپ دے دیں. وہی فون نمبر ڈیلیٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سب چلی گئی. یاد رکھیے یہ چھوٹے چھوٹے سہارے ہیں, یہ امیدیں نہیں پوری کرتے. کہتے میں نے نماز میں اللہ سے اتنی آہوزاری کی کہ آج تو بتا میں کس کو کہوں, مجھے تو تیرے سوا کسی کا ڈریس ہی نہیں آتا. کہتے ہیں ابھی میں یہ مناجات کر رہا تھا, تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکا, میرا بیٹا گھر, کسی نے کہا پولیس نے چھوڑ دیا, کہ وہ غلط فہمی تھی. تو میں نے کہا بس اللہ نے اپنا بندہ بھیج دیا. یہ بہت بڑی بات ہے, آپ کو یہ بات شاید چھوٹی لگے, ایک دفعہ کاٹیں سارے تار. ہم تو سیل فون نہیں کاٹ سکتے کمرے میں آتے آتے. کہتے نہیں سیل فون پاس نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. آج دیکھیے کتنی بے یقینی بڑھ گئی ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے سیل فون نہ ہو تو یقین بتائیں کہ ہم سیکیور فیل کرتے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو آج سے 10 سال پہلے ہر ایک کے پاس فون نہیں ہوتے تھے, ایک فون گھر میں تھا, ایک بڑی حد باپ کا تھا یا ماں کا بھی کم ہوتا تھا, جب تک کہ وہ جاب نہ کرتی ضرورت ہی نہیں تھی. آج بچے بچے کا فون, کیا کہتے نہیں فون پاس ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بچے کہاں ہیں. آپ خود پہ لے کے سوچے 10-12 سال پہلے جب آپ اسکول جاتے تھے, آپ کی مائیں آپ کو فون دے کے بھیجتی تھی, تو اللہ نہ کرے کچھ ہوا. اور آج جتنے ریسورسز زیادہ اتنی مصیبتیں زیادہ, تو سب سہاروں کو کاٹ دیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کیا محبت دیتا ہے. جی اور کسی کے ذمہ کوئی پوائنٹ ہے؟ جی آپ پیچھے سے. تعلق بنتا, دیکھیے کوئی بھی کچھ ہمیں دے لیتا نا تو اسے تعلق بن جاتا ہے. جیسے کبھی کوئی مجھے گفٹ دے نا, نیا بندہ جس کو میں جانتی نہیں, تو میں نے کہتی ہوں کہ دیکھیں پلیز میرے پہ رحم کریں. اب یہ گفٹ مجھے مجبور کرے گا کہ میں آپ کو یاد رکھوں اور جواب میں بھی کچھ دوں, تو پتہ نہیں میں دوبارہ آ سکوں نہ جا سکوں, تو آپ مجھے ان چیزوں سے معاف کریں. ذہن میں بوجھ پڑتا ہے, اب نہیں دیا ختم, نہ آپ کا ٹھیک ہے اسلام آباد, لیکن فطری طور پہ لین دین شروع ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ انسان بھی دے نا. تو بالکل اسی طرح رکھے, نہ کسی پہ نظریں لگائیں, نہ آپ کسی سے کچھ ان کو امیدیں دلائیں. جی پیچھے سے آپ. ولم اکم بھی دعائی کا ربی شقیہ، اے اللہ تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی محروم ہی نہیں رہا، اور آپ کر کے تو دیکھیں کہ اللہ صرف تو ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا منجا میرا ہے ہی نہیں. یہ انسان جو ہوتے ہیں نا، یہ سہارے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسی چیزیں زندگی میں آتی ہیں کہ انسان کو بالکل اللہ اپنے گھر کے باہر دکھتا ہے. یعنی میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بھی بات تھی، کسی نے بہت کوشش کر کے کہا کہ ہم لوگوں کو آپ کی بات سنوانا چاہتے ہیں، تو ہم خود کہیں ارینج کر کے آپ کو بلاتے ہیں. خیر قصہ مختصر، ساری بات کا خلاصہ کہ انہوں نے پہلے اوکے کر دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ اس میں پارٹی نہیں کچھ ہے، اس میں انہوں نے کسی کو بلا کے درس سنانا ہے، تو انہوں نے ود آؤٹ اینی ریزن جو الٹا سیدھا بہانہ تھا منع کر دیا. خیر مجھے پہلے یہ بات پتا چل چکی تھی کہ کنفرم ہو گیا، بعد میں مجھے پہلے شک بھی تھا لیکن باہر وہ ہو گیا. تو میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و فی خیر منہا. میں نے انہیں کہا ڈونٹ وری، آپ نے جو کوشش کی آپ کا ذریعہ کہ کام کیے بغیر مل گیا. کہتی ہم پیسے دیں گے، انہوں نے انکار کر دیا. میں نے اللہ سے بس ہلکی سی سوچ دل میں آئی کہ ایسا کیوں ہوا، دکھ ہوا. کین یو بلیو، وہی دن وہی وقت وہی جگہ بغیر وہ پیسے دیے اللہ نے وہاں کام لے لیا. کسی نے مجھے میسج دیا کہ آپ فارغ ہیں فلانی، کیوں بھائی کیا وہ ہے جی، وہاں ایک فنکشن ہے، آپ تھوڑی دیر آ جائیں مہمان بن کے چلے جائیں. وہی دن وہی وقت وہی ہال، اور ادھر انہوں نے ایک نہیں دو دفعہ درس کرایا. دعائیں کہ ہمیں ایسے تھے ہم اپنے گھر میں. تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارا اتنا پیسہ بچا لیا. جنہوں نے بھی لگانا تھا ان کے پیسے بھی بچ گئے، کام تو نے لے لیا. کس پہ؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. دیکھیں آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی مدد کرے، تو پہلے نیچے سے تارے کاٹے. آپ سوچیں نا کوئی بندہ اوپر ہاتھ بڑھائے تو نیچے سے بھی نہ چھوڑے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نیچے ہی نہیں چھوڑنی. اوپر جا رہے ہو نیچے سے سیڑھی اتار لو، پھر پتا چلے گا کلائم کیسے کرتے ہیں. نیچے دنیا والوں سے جب تک ہماری امیدیں ہوتی ہیں نا، اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امیدیں خوشی سے لگانے والا بنا دے. حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تھی تو کیا کہتی تھی کہ ان نماش کو بسی و حسن اللہ. دکھوں میں بھی امید اللہ پہ ہوتی ہے، سکھوں میں بھی اللہ پہ ہوتی ہے. جس دن ہمارے یہ جذبے مریں گے نا، اس دن سب ختم ہو جائے گا. نہ مخالفوں کی مخالفت سے آپ کو کچھ ہوگا، نہ پروپیگنڈوں سے ہوگا، نہ لوگ آپ کو کچھ بھی مشہور کر دیں. برکتیں آتی ہی جائیں گی. کب تک؟ جب تک آپ سنجیدہ ہیں، جب تک آپ اپنی جگہ پہ جمے ہیں نا. اور آپ کہ اب ہم تھکے ہیں، اب دوسرے آ جائیں تو وہ تو آ ہی جائیں گے. یہ تو آپ نہ بھی کہیں یہ تو ہونے والا ہے اگر آپ ایسے سوچیں گے. آپ اپنے اپنے کاموں کو پہچان کے آگے بڑھتے جائیں. آپ دیکھیے دن بدن انجوائے کرتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیسے پڑھاتی ہیں؟ میں نے کہا پڑھنا ہی نہیں پڑتا. کہتی ہم تو ایک درس دینا ہوتا ہے چار دن پہلے اس کے لیے پڑھتے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. اللہ کی قسم کھاتی ہوں کئی دفعہ، کل میں نے بخاری پڑھائی ہے اینڈ ٹائم پہ اسٹوڈنٹ سے پوچھ کے کھولا ہے. مجھے پتا تو تھا ہی اندازن، لیکن کون سی حدیث ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے کھولوں. محاضرات القرآن کل شروع کرائی ہے، بک ان کے سامنے کھول کے شروع کی. نہ پڑھنے کا وقت، نہ پہلے دیکھنے کا وقت. دورہ قرآن کرایا پورا، کوئی ایک نوٹس نہیں دیکھے. کیوں؟ وقت بھی نہیں ہوتا. اور دوسری یہ بات ہے کہ دورہ قرآن میں اگر نوٹس کھول لو تو کون ڈھائی گھنٹے میں پورا کرے؟ پھر تو وہ پانچ گھنٹے میں بھی پارا نہ پورا ہو. یہ آپ کا خود حصہ بنتا ہے. دن بدن کام جو ہے آسان ہو جاتے ہیں، یوزر فرینڈلی آپ ہوتے ہیں. شروع دن جو پہلے دن بچی نے کھانا پکایا ہوگا، ہاتھ بھی جلا ہوگا، چولہا بھی خراب کیا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے آپ چھ چھ ہانڈیاں پکا لیتی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا آپ دین کا کام زیادہ کریں نا، آپ کو ایزی لگنا چاہیے. اب یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، ادھر بھی، اٹس اوکے، نو پرابلم. بظاہر لوگوں کو لگے گا بہت چیزوں میں انوالوڈ ہے، لیکن آپ مطمئن ہیں. اور الحمدللہ جتنے سکون اور چین سے میں سوتی ہوں، اور میں اپنے گھر کو انجوائے کرتی ہوں، اپنے میاں کو انجوائے کرتی ہوں، اور کھانا پکاتی ہوں، گھر میں جاتی ہوں، میرے دل دماغ پہ پتے جتنا بھی بوجھ نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں ہے. اگر کل 12 گھنٹے کی یہاں سے نکل کے گئی تو ایک اتنا سے بوجھ نہیں یہاں سے لے کے گئی کہ دل میں کوئی غم میں یا فکر. اللہ جو کرنا تھا کر دیا، اب تو جا میں چلی. نہ مجھے یہ مان ہے کہ میں نے کچھ کیا تو کچھ ہوگا. صرف ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اللہ ہم سب کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہم ارادے کتنے بڑے بڑے رکھتے ہیں، ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا. پہلے اپنے اوپر تو دیکھو، کس بنیاد کے اوپر دین کا کام کرنا ہے ہم نے. تو جب تک آپ خود اپنی کوس سے سچے نہیں ہیں نا، واللہ ہی آپ کو سونے جیسے بھی لوگ مل جائیں گے نا، آپ کو کبھی خیر نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا معاملہ ہوتا ہے. اب ذرا اس میں آپ پیج 304 پہ کچھ کوٹیشن سنیے, میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا. سبحان اللہ, اتنا خوبصورت تقابل ہے یہ خوش فہمیوں والے مسلمانوں کا جو آج کے دور میں, نہ کرنا کچھ, نہ کرانا کچھ, نہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے, نہ اپنے اسلام پہ خوش, اور امیدیں کیا لگا رہے ہیں کہ بس ہم اسلام کے نمائندے ہیں اور اسلام دنیا میں آیا کھڑا. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بنجر یا پتھریلی سخت زمین میں جتائی اور بوائی کرتا ہے تو وہ احمق ہے, اس کو ماہر کاشتکار نہیں کہا جاتا. سچ, آپ میں سے جن لوگوں نے قریب سے فصلیں اگتی دیکھی ہیں آپ اس کو سمجھیں گے. کبھی آپ کسی شخص کو پتھریلی زمین کے اوپر ہی ہل وہ جوتے اور بیج ڈالتے دیکھیں تو عقل مند کہیں گے, بیوقوف کہیں گے نا آپ اس کو. اسی طرح یاد کیے, اگر کوئی شخص اچھی زمین میں جتائی اور بوائی کرتا ہے لیکن اس کھیت کا محل و وقوع ایسا ہو کہ وہاں سچائی کرنے کا بندوبست نہ ہو, یعنی وہاں فصل لگ تو گئی اب کٹ نہیں سکتی, تو وہ کاشتکار جس نے اس کھیت میں سنچائی اور بوائی کی ہے یہ کہہ دے ہاں ہم بارش کا انتظار کریں گے, تو اس کا یہ انتظار تمنا اور ارمان کہلائے گا, اسے رجا نہیں کہتے. یہ آج مجھے یہ چند کوٹیشن جتنی بھی ہے نا یہ ساری آج کی امت مسلمہ پہ لگی. ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے جو صحابہ نے کیا, طریقہ وہ نہیں, منہج وہ نہیں, میتھڈالوجی وہ نہیں ہے, اور کہتے ہیں دیکھنا بدر کی طرف فرشتے اتریں گے. وہ کسی نے کہا کہ بھی تم کہتے ہو بڑے فرشتے آتے ہیں تو یہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے, اب کدھر ہیں تمہارے رب کے فرشتے؟ تو اس نے بھی جواب اچھا دیا, کہا آئے تھے رب کے فرشتے, ان کو کہیں مسلمان ہی نہیں دکھے تو وہ واپس چلے گئے, کہ اللہ کن کی مدد کریں وہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو یاد رکھیے کہ پہلے اپنا رخ ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اللہ کی مدد تو پھر آئی جاتی ہے. پھر اسی طرح اس محبوب اور مرغوب چیز کے انتظار کو امید و رجا کہا جاتا ہے جس کے داخلی اسباب, اب نوٹ کیجئے داخلی کیا ہوتا ہے, یہ اپنے دل کی طرف ہاتھ ڈالیں اندر کے, جس کے داخلی اسباب جو کہ بندے کے اختیار اور تصرف اور اس کے ارادے کے تحت وہ مہیا ہوں. 3 سیکنڈ تک آپ اس سخت جملے کو ذرا محسوس, سخت سمرا مشکل ہے, اردو مشکل ہوتی ہے نا لیکن 5 صفحے پڑھ کے بتانے کا ہی موقع ہوتا ہے. کیا ہے امید؟ آپ کے اندر کے جو اسباب ہے نا جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھے, جو آپ دیا, جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لی, آگے بات اتنی واضح. آپ اپنے اوپر سب لے کے دیکھ لیجئے, آپ گھر سے نکل آئے, آپ نے اسٹوڈینٹس ہیں تو پڑھنے کی کوشش کر لی, ساتھی ہیں جس کو تجوید آتی تھی اس نے اپنی پوری کوشش کر لی, یہ سب کچھ کر لیا وہ مہیا ہو, بس وہ چیز باقی رہ جائے جو بندے کے اختیار اور تصرف اور اس کے ارادے کی دسترس سے باہر ہو. مراد یہ ہے کہ وہ اسباب و وسائل جو بندے کی دسترس سے باہر ہوں, بندے کی ان اسباب و وسائل میں اللہ کی ذات سے لو لگانا امید و رجا کہلاتا ہے. کتنوں کو یہ تعریف سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ. جن کو سمجھ نہیں آئی میں نے اس کا اپنے پاس بک میں ایک کوڈ لکھا, میں نے اپنا کام کر لیا ہے اب تو اپنی رحمت لے کے آ جا. مجھے اس پورے پیراگراف میں سے یہ جملہ ملا, بندہ اپنے پورے اسباب استعمال کرے, اختیار استعمال کرے, جو میں کر سکتی ہوں وہ تو میں کروں, اللہ یہ سب کر کے آئی ہوں. اور واللہ ہی کل میں نے شام کو بیٹھ کے وہی مجھے اللہ کے نبی کی اتنی دعا یاد آئی کہ اللہ بڑی محنت سے یہ میں نے 313 جمع کیے, اگر آج بدر کے میدان میں یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا. یہ ہے توکل کہ اللہ میں تو لے کے آ گیا ہوں, اب آگے تو کر لے. آپ اپنی اٹ موسٹ کوشش کر لیں, وٹ ایور دا بیسٹ آئی کین ڈو آئی ہیو ڈن, اب اللہ جو کمی بیشی ہے تو بری. یہ ہے امید. پھر آپ اپنے اوپر غور کریں, کیا میں نے اپنی اٹ موسٹ کوشش لگا دی اللہ کے دین کے لیے؟ کیا واقعی مجھے اس چیز کا ذرا احساس بھی ہے پورا کہ اللہ نے مجھے کس راستے پہ ٹکا دیا, کس راستے پہ جما دیا؟ پھر اگر نفس موٹا ہو اور پھر شیطان اندر سے کچھ آوازیں اٹھائے اور پھر زبان سے اگر ایسے جملے نکلیں تو سمجھیے کہ یہ پھر محرومی کے جملے. آپ محروم ہونے والے ہیں, وہ آپ نے پڑھا ہوگا والے قصے میں, وَنَحْنُ مَحْرُومُونَ. کہتے باغ کدھر گیا, وہ کدھر گیا, وہ کہتا ادھر تھا ادھر تھا, وہ پھر آخر میں بتا نہیں بھائی باغ بھی وہی ہے, جگہ بھی وہی ہے. وَنَحْنُ مَحْرُومُونَ. کتنوں کو وہ واقعہ یاد آیا میرے ان جملوں سے؟ جی الحمد للہ. سورت مارج ہے کہ الحق ہے, 29 پارے کا باغ والوں کا قصہ, کہ جس میں باپ فصل کاٹتا تھا تو غریبوں کو دے دیتا تھا, باپ مر گیا تو بیٹے گئے تو انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے, یہ سارا تو یہی لے جاتے ہیں, ہم آدھی رات کو جاتے ہیں فصل کاٹتے ہیں, ارادے یہ کر گئے کہ نہ کسی کو ملے. اللہ نے راتوں رات ایک آگ ڈالی اور سارا باغ جل گیا. اب وہ سارے گئے کدھر ہے کدھر ہے باغ کدھر گئے, وہ کہتے ہم تو بھول گئے رستہ. کہتے نہیں یہ صاحب بابا نحن محرومون, تم محروم ہو گئے ہو, باغ تھا ادھر. بندہ محروم ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ہمارے اسلاف کی زندگیاں پڑھیں, اس لیے آخری دم تک دھک دھک کرتے تھے ان کے دل کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا. سوئے خاتمہ سے وہ ڈرتے تھے کیونکہ ان کو اپنی نیکیوں پہ مان نہیں ہوتا تھا. میں کہتی ہوں ہر اسٹوڈینٹ جس نے کورس کیا اور اس نے غیر حاضریاں کی اور اس کے اسائنمنٹ پورے نہیں ہیں اور اس کی چھٹیوں کی لمبی لسٹ ہے اور کچھ ہے, وہ خود سے پوچھے کس چیز کا سرٹیفکیٹ لینے آ رہی ہوں, کس چیز کی ڈگری مانگتی ہوں, کس منہ سے لوگوں کو کہوں میں نے قرآن پورا کیا, کیا پورا کیا میں نے قرآن. آپ اپنی اٹموس کوشش کر دیں, پھر دیکھیے اللہ کیا رنگ لگاتا ہے, پھر تو دنیا بھی حیران ہوتی ہے اور آپ بھی حیران ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں امید کا ایک نیا اینگل سکھا دیا. بالکل اسی طرح
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا, آخر میں ہم نے تھوڑا سا ریپیٹ والا بھی سنا, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت اور فائدہ رکھ دے. کیا سیکھا آج کے لیسن سے, بہت موٹیویشنل تھا نا. کیا کرنا ہے ہمیں, اچھی امیدیں رکھنی ہے, اچھی تمنائیں رکھنی ہے, کوششیں کرنی ہے. جی دین کے راستے میں دل تو بہت کرتا ہے نا کہ ہم کوئی نہ کوئی کام کریں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی نیت اور ارادہ ضرور کرنا ہے, اٹموسٹ کوشش کرنی ہے. جی بالکل. اور بعض دفعہ جب ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا تو مایوس نہیں ہونا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے در سے امید رکھنی ہے. کیا اب بھی ہمیں لوگوں کا خوف ہونا چاہیے؟ نہیں. اور جیسے کہ ہم نے امام حسن بصری کا کال دیکھا تھا نا کہ صرف تمنائیں اور آرزوئیں ہی نہیں رکھنی بلکہ اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس جس طرح کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے صرف آرزوئیں کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کے پاس نیکیاں نہیں تھی, تو ایسا حسن ظن بھی ہمیں نہیں رکھنا بلکہ اپنے ایمان کے ساتھ عمل کو بھی لانا ہے. اللہ کا خوف اونلی, فوکس آن اور دین. جی بالکل نہیں, کسی دوسرے کا خوف نہیں ہونا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کو رکھنا چاہیے نظر میں ہمیں, کہ دیکھیں انہوں نے کتنی امید پھر بھی رکھی اسباب کی کا بھرپور استعمال کر کے اللہ پہ توکل کرنا ہے, اجر کی امید اللہ سے رکھنی ہے. بالکل. اور کبھی بھی کسی دوسرے سے امید نہیں رکھنی, کیونکہ جب بھی کوئی کسی دوسرے سے امید رکھ کے کام کریں گے اپنے ارادے کو عمل میں ڈالنا ہے. جی جب بھی کسی دوسرے سے امید رکھ کے کام کریں گے تو وہ کام صحیح بھی نہیں ہوگا تعریف کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے جب کریں گے تو اس میں کامیابی ہوگی. اور ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں دین کی بڑھوتری نظر آتی ہے, لیکن جب ہم لوگوں کی محبت میں اور لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ایسا اس کا وہ رزلٹ نہیں ملتا جو ہمیں ملنا چاہیے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں میں کیسا وارث بننا ہے؟ کبھی بھی مشکل سے گھبرانا, گھبرا کے کام نہیں چھوڑنا. جی بالکل, کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. دعا سے اچیومنٹ حاصل کرنی ہے. جی بالکل, کام نیت ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا, ان کی ٹیچنگ کو آگے پھیلانا ہے. بالکل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پھیلانا ہے, صبر سے کام لینا ہے, حکمت سے کام لینا ہے, اور جلد بازی کا اظہار نہیں کرنا. نتائج اگر دیر سے مل رہے ہیں تو صبر رکھنا ہے, یہ نہیں کہ ابھی تک تو کوئی آیا ہی نہیں میں کیا کروں. اسی طرح کا ایک ہے کہ اسٹوڈینٹس میں سے کسی نے اپنے گھر میں دورہ قرآن شروع کیا, تو انہوں نے جب دورہ قرآن شروع کیا تو پہلے دن کوئی بھی نہیں آیا, تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ہوا کہ میں نے سب کو کہا کوئی بھی ابھی تک نہیں آیا, ٹائم تو ہو گیا. تو کہتی ہیں میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میں نے یہ ٹائم دیا تھا اور اس ٹائم تک ابھی کوئی پہنچا نہیں, لیکن میں
ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتی ہوں تو اللہ کی مدد سے لوگ پھر آ جائیں گے، لیکن جتنی دیر نہیں آتے اتنی دیر چیئر پہ چیئرز ہیں تو میں انہی کو سنواتی ہوں. تو جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے دورہ قرآن کو پلے کیا اور 15 منٹ بعد اتنے لوگ آ گئے کہ میں حیران رہ گئی کہ یا اللہ میں کتنی گھبرا رہی تھی کہ کوئی نہیں. تو اپنے ٹائم پہ کام شروع کر دینا اور اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ کے لیے لوگ آئیں گے تو وہ پھر ضرور پہنچتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ امید ہماری کتنی سچی ہے. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نعمتوں کی یاد دھیانی جب کریں گے تو اس سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوگی، وہ ہماری امیدوں کو پورا کرنے کا سبب بن جائے گا. تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم جتنے بھی کام کریں، اب آگے ہمارے لیے سامنے بھی تو دورہ قرآن آ رہا ہے نا، سادہ جی نے ذکر کیا کہ یہ ایک ایسی کھیتی ہے جو سب سے زیادہ پھل لاتی ہے، کیونکہ یہ خیر کے کاموں میں پہلا قدم ہوتا ہے، یہ دلوں میں بارش کی طرح برستی ہے. تو پھر آگے اس کے ثمرات ہمیں کیا نظر آتے ہیں کہ لوگ نئے کورسز کو جوائن کرتے ہیں اور پھر سیکھنے والے ہو جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں کر پاتے، موسٹلی پھر لوگ آگے کورسز میں آ جاتے ہیں. تو پھر خیر کے کاموں میں اب کیا امید رکھنی ہے کہ ہم نے اپنی اٹموسٹ کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. اور الحمدللہ اس وقت بھی استاد جی ماشاءاللہ دعوی ٹرپ پہ ہیں اور ان کا میسج میں بھی دیکھ رہی تھی. تو ہمیں بھی پھر پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے استادوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جہاں جہاں بھی ہو سکے ہم بھی اس خیر کے کام کو آگے بڑھانے والے ہو جائیں. حاجہ سسٹر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. اب ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں حاجہ سسٹر سے کہوں گی کہ آپ کلاس کے اختتام کی دعا پڑھ دیں. حاجہ موجود ہیں آپ؟ میں مائک چھوڑتی ہوں آپ انشاءاللہ تعالی. حاجہ کے ساتھ ہم دعا مل کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کرے اور بہترین طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر واسطے جزا. حاجہ میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں.
جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ڈھیر ساری دعاؤں کی درخواست کے ساتھ. اگلی کلاس میں ملتے ہیں اگر زندگی نے اجازت دی. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا نستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.